الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت تفویض و توکل کے بارے میں جو ارشادات فرماتے تھے اس میں سے کچھ کیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ خدا کی تجویز میں اپنی تجویز کو فنا کر دو. ابتدا میں تو اہل اللہ کو یہ حالت تکلف کے ساتھ حاصل ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کو سوچ سوچ کر اپنے ارادہ اور تجویز کو فنا کرنا پڑتا ہے. پھر یہ حالت ان کے لیے امر طبعی بن جاتی ہے. اگر اللہ جل شانہ کے صفات میں غور کیا جائے تو اللہ جل شانہ کی ہر صفت اپنے طور پر مکمل ہے اور ہم لوگوں کی جتنے بھی یعنی صفات ہیں وہ ناقص ہیں, اس میں ضعف ہے, کمزوری ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ خدا تعالی حاکم ہے, لہذا حاکم ہونے کے لحاظ سے اس کو ہر چیز پر تصرف حاصل ہے اور اس کا تصرف حق ہے, ہمیں کوئی اعتراض کرنے کا اس میں گنجائش نہیں ہے. دوسری طرف حق تعالی حکیم ہے, لہذا اس کی ہر بات میں حکمت ہے. تو ہم جو چیزیں جانتے ہیں اللہ جل شانہ اس سے زیادہ جانتے ہیں. ہم چیز چیز میں اپنے لیے فائدہ سمجھتے ہیں, ضروری نہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان بھی ہم سے زیادہ ہے, حکیم بھی ہے, قدرت والا بھی ہے. تو ان تمام چیزوں کو لے کر اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے لیے جو بھی اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا, تو کیوں نہ اس کے ساتھ ہم ہو جائیں. یہی بات اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجویز میں اپنی تجویز کو فنا کرنا. ہم لوگ اپنے طور پر ایک تجویز رکھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ یہ کام جب ایسا ہو جائے گا تو پھر بہتر ہوگا. بلکہ اکثر میرے پاس آتے ہیں, اکثر لوگ بعض دفعہ دعا کے لیے آتے ہیں, جب ہمارے لیے اس بات کی دعا کریں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں تو کنڈیشنل دعا کرتا ہوں, اور میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں آپ کے لیے خیر ہو تو اللہ تعالیٰ یہی کر لے, ورنہ جس چیز میں آپ کو خیر ہو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہیں. تو یہ بات میری ذرا ان کے لیے ایک کچی سی بات لگتی ہے اور وہ ذرا سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کیوں. کبھی کبھی جو بہت زیادہ ہمارے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس میں خیر ڈالے, یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے. تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو ہمارے تمام چیزوں کی خبر ہے. جو یہ اگر مقدر ہوگا تو اسے ویسے بھی کرے گا اللہ پاک. تو اگر ہم اللہ پر ہی چھوڑ دیں تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے, عاجزی کا اظہار بھی ہے. تو دیکھیں نا, اگر ہم کسی کو منصف دیکھتے ہیں کہ یہ انصاف پسند ہے اور صحیح بات کرے گا, تو جو بڑا ہوتا ہے مطلب دارے گاؤں کا یا شہر کا, تو ان کے پاس لوگ آتے ہیں جی بس جو آپ فیصلہ کریں گے وہی ٹھیک ہے, آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں, آپ ہمارے لیے جو بھی فرمائیں گے ہم وہی کریں, کرتے ہیں اس طرح کہتے ہیں. اس میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم بے شک کچھ بھی کریں انہیں تو انصاف ہی کرنا ہے, تو کیوں نہ اسی کے اوپر چھوڑے. تو ہاں, تو ان کے لیے ان کے ہمارے دل میں ہمارے اپنے ان کے دل میں ہمارے لیے وہ بھی آ جائے گی اور وہ ہوگا بھی وہی چیز. تو یہ بات ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے, جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہے کہ ہم سے زیادہ ہم پر مہربان قدرت والا ہے, حکمت والا ہے اور حکیم ہے. تو بس پھر اس کے بارے میں مزید بات کوئی ہے, اس سے جب بھی کوئی بات ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں معلوم ہے جس چیز میں ہمارا خیر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم مانگ سکتے ہیں, منع تو نہیں ہے, فدونی تجب لکم میں حکم ہے. لیکن آخری فیصلہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے, دل سے اس پر راضی ہونا چاہیے کہ اگر دوسری چیز میں خیر اور وہ کی جائے تو مطلب میں اس پر راضی رہوں گا, پھر دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اور میں اپنے ارادہ کو خدا کے ارادہ کا تابع کر دیں کہ جو کچھ ہوگا ہم اس پر راضی ہیں, اس پر عمل شروع کر دیجیے اور برابر کرتے رہیے, انشاءاللہ ایک دن ملکہ راسخہ پیدا ہو جائے گا اور اسی سے راحت حاصل ہوگی. بدون اس کے راحت نہیں مل سکتی, اور یہ کچھ مشکل بھی نہیں. کیونکہ کثرت تکرار سے سب کام آسان ہو جاتے ہیں. دیکھیے آج کل جو لوگ پختہ حافظ ہیں کیا وہ پہلے دن سے پختہ ہوئے تھے, بلکہ کثرت تکرار سے پختہ بنے. یا آج جو خوش نویس ہے وہ کثرت مشقی سے خوش نویس ہوا ہے. اس طرح کثرت تکرار سے تفویض بھی حاصل ہو جائے گا. یہی نے این ابدیت ہے, اور بندگی غلام کو ایسے ہی ہونا چاہیے. یعنی اس وقت بتکلف کرتے رہیں, آہستہ 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 جب اس پر عمل ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا, تو پھر نفس اپنا اثر ڈال لے گا اور یہی ہماری طبیعت ثانیہ بن جائے گی, عادت بن جائے گی. نتیجہ تن اس میں راحت بھی ہوگا اور اس میں فائدے بھی ہیں. فرماتے ہیں قلب کو جتنی قوت اعتقاد تقدیر سے ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی. کفار چاہے لاکھ یا کوتیاں کہیں مگر اس اکسیر کے سامنے سب گرد ہیں. یہ قائل تقدیر کی حالت میں متزلزل نہیں ہو سکتا. جو مصیبت سامنے کی یوں کہے گا کہ تو مقدر تھی, ٹلنے والی نہ تھی, ہاں میں راضی ہوں یا ناراض. پھر خدا تعالیٰ کی تقریر سے ناراض ہو کر عاقبت کیوں خراب کی جائے؟ پھر اس کے ساتھ اس کے دل میں آتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے. تو تقدیر جو ہے اس سے انسان کو ایک راحت ملتی ہے, کیونکہ انسان کوشش جو کرتے تو کوشش تو ہمیشہ محدود ہوگا, نتیجہ تن اس کو کبھی سیری نہیں ہوگی, ہمیشہ غیر مطمئن رہے گا. اس وجہ سے انسان اپنے ہمیشہ کوڑتا رہے گا. لیکن جب انسان تقدیر پہ بھروسہ کرتا ہے تو جتنے اس کے اسباب کوشش میں ہیں وہ تو اختیار کریں گے, لیکن اگر وہ اسباب سے ہو تو وہ نظر نہ آئے تو اپنے آپ کو تسلی دے سکتا ہے کہ بس تقدیر میں ہی نہیں تھا. اور بس یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں خیر رکھا تھا, یہی ہوگی. مفوض کامل یعنی تفویض کرنے والا وہ ہے کہ اگر عمر بھر بھی اس کے کان میں یہ آواز ہے انک من اہل جنت, اہل جنت, یا یہ آواز آئے انک من اہل نار, تو کسی بھی وقت عمل میں ذرا بھر کمی نہ کرے, بدستور کام میں لگا رہے, نہ پہلی آواز سے بے فکر ہو نہ دوسری آواز سے دل برداشت ہو. آج کل تو خواب بھی آدمی دیکھ لیتا ہے تو بس پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اب کیا ہو گیا, میں نے خواب دیکھ لیا. اور یہ تو میرے پاس اس قسم کے خواب بہت لوگ بیان کرتے ہیں. میں جب دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ خوابوں کے پیچھے پڑے ہوئے تو ان کو کہتا ہوں کہ خواب چھوڑو, خوابوں کو چھوڑو, اب جا کے دل کی دنیا میں آ جاؤ. تو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ. جب اللہ پر بھروسہ ہو تو پھر ان چیزوں کی کیا بات ہے, ہمارا رب ساری چیزوں پہ قادر ہے. لہٰذا اگر یہ آواز بھی آ جائے کہ انکا من اہل النار, پھر بھی دل برداشت نہیں ہونا چاہیے, من کام کرنا چاہیے, پھر بھی اسی سے بچت ہوگی. اور اگر یہ انکا من اہل جنت, تو پھر بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی فیصلے کو بدل سکتا ہے. وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ بوڑھا آدمی جو تھا وہ طواف کر رہا تھا, تو اوپر سے آواز آئی کہ نہ تیرے یہ لبے قبول ہیں نہ تیرے لبے. تو ایک بچے نے بھی اس کو سن لیا, تو اس نے کہا بابا جی آواز آپ نے سنی؟ اس نے کہا اچھا آپ نے بھی سنی؟ کیا صبح بیٹھے تو میں 60 سال سے سن رہا ہوں. اس نے کہا پھر بھی آپ آتے ہو؟ تو اس نے کہا بیٹا کوئی اور در بتاؤ کہاں جاؤ. تو یہ کہنا تھا کہ اوپر سے آواز آئی کہ یہ بھی قبول ہے, اور ساری کی ساری جو گزشتہ تھی وہ دکھا. تو بس یہ بات ہے, یہ تو کبھی کبھی امتحان کے لیے ہوتا ہے. توکل مطلوب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اعتقاد رکھو, اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وہ چاہیں گے جو چاہیں گے وہی ہوگا, خلاف شرط تدبیر نہ کرو, واللہ تم متوکل ہو. یعنی بس اتنا بات اپنے ذہن میں رکھے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اعتقاد کامل رکھو کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا, یہ تو ہمارا ایمان. اور خلاف شرط تدبیر نہیں کرنا چاہیے. خلاف شرط تدبیر یہی ہے کہ جیسے لوگ عاملوں کے پیچھے جاتے ہیں نا, ٹونٹوں نے ٹاٹتے ہیں اور اس قسم کی کام حرکت کرتے ہیں خلاف شرع, تو یہ اب ظاہر ہے مطلب اس کی توکل کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. آدمی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تو ایسی چیزوں کا سہارا لینے سے شروع کر دیتے, حالانکہ اس سے ایمان چلے جاتے ہیں بازار. تو اگر کوئی اس چیز سے بچتے ہو کہتے ہیں چلو میں مر جاؤں لیکن میں اس طرح نہیں کروں, بس یہ متوکل ہے, اللہ پاک نے میری موت نہیں کیا تو میں کیوں. ہمارے یوسف صاحب ہیں, انہوں نے فرمایا کہ سہاکوٹ میں ہندو ہے, اور اس کا جو سر کا درد دم ہے سر کے درد کا جو دم ہے نا وہ بالکل تیر بہادر ہے اور جو لوگ بھی ان کے پاس گئے ہیں تو بس وہ جب دم کر لیتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے کہتے ہیں میرا اتنے سال سے پتہ نہیں کچھ 30 سال سے اس کا مگرین ہے آدھے سر کا جو درد ہے کہتے مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ وہاں جاؤ اور اس کو دم کروا دو کیا فرق پڑتا ہے آخری صحیح ڈاکٹروں سے بھی ہم علاج کرتے ہیں ڈاکٹروں سے علاج اور چیز ہے اس میں انسان کا اعتقاد خراب نہیں ہوتا اور دم والی بات اور چیزیں سے انتقاد خراب ہو سکتا ہے لہٰذا میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اس کے دم سے ٹھیک ہو گیا لہٰذا بے شک میں سے مر جاؤں لیکن اس کے پاس نہیں جاؤں مر جاؤں بس ٹھیک ہو جائے اللہ پاک نے میرے موت اسی سے لکھی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں لہٰذا میں اس کے پاس کبھی نہیں گیا یہ ہے بہت سمجھا اس کی ناز کے پاس یہی ہے توحید فرمایا حضرت بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں تمام تدبیریں ختم ہو جاتی ہے اور کام نہیں ہوگا پس گرہ اس وقت کھلتی جب بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ آپ ہی اس کام کو پورا کریں گے تو پورا ہوگا میں تو عاجز اور درماندہ ہوں بہت کچھ بعض دفعہ انسان سے کی زبان سے یہ نکلوانا چاہتا ہے مطلب کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ نکلوانا چاہتا ہے کہ وہ کہہ دے جب وہ کہہ دیتا ہے تو پھر اس کام کو کر دیتا ہے وہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا میرے مارکس 841 انجینئرنگ میں آیا تھا فرسٹ ایئر میں دھارل تھا اور چیئرمین میرا دوست تھا جو ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین تھا پوسٹ چار تھی میں 30 تھا تو بظاہر اسباب میں تو میرا کام ہوا تھا انجینئرنگ کالج میں نے کسی اور جگہ اپلائی نہیں کیا تو اب خدا کی شان تقدیر والی بات آ گئی سامنے تو این وقت پہ دو پوسٹیں ڈراپ ہو گئی چار تھی نا دوڑے کی اب میرا نمبر 30 تو میں نے وہ ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین بڑا آنا ٹائم نہیں تھا وہ کسی بات نہیں مانگی تو وہ مطلب یہ کہ میں نہیں گیا حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ جو لوگ آ رہے ہیں جائیں گے رہنے کے لیے نہیں آئے اسٹاپ کے لیے آئے ہیں لیکن باہر رائٹ ان کا تھا تو ظاہر وہ موقع میں رہ گیا جب رہ گیا تو بس باقی تو ویکینسیز کا وقت ختم ہو گیا تھا لہٰذا میں رہ گیا اور تقریباً 8.5 مہینے مجھے بے روزگار رہنا پڑا اب اس دنوں میں نے کئی باتیں سنی لوگوں کی سفارش کرو یہ رشوت دے دو اس کے بغیر کام نہیں ہوتا یہ پاکستان ہے یہ وہ ساری باتیں میں سنتا رہا برداشت کرتا رہا کہ ظاہر مطلب اس کام کو تو نہیں کرنا ایک دن میں نے قرآن کھولا اور میں نے کہا دیکھو کہ یہ میری حالت ایسے ہے کیوں قرآن جو کھولا تو یہ آیت ہے نکلی آسان تکرو شیوں و خیر الحکم آسان تو ابو شیوں و شر الحکم واللہ علم وانتم لا تعلمون بارہا کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے اور بارہا تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوتی تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے بعد جب یہ آ گیا میں نے کہا بس میسج مل گیا اسی میں میرے لیے خیر ہے اور یہی بس اچھا ہے تو جب میں اس کے لیے تیار ہو گیا تو اگلے چند دن میں مجھے جان مل گیا بس یہی نکلوانا تھا وہ جو 841 مارکس اور وزیر کی ڈگری اگر اس کے ساتھ میں پہلی دفعہ ہو جاتا تو میرے ذہن میں پورے عمر یہ خشکا لگا رہتا تھا کہ تم اپنے نمبر اس وجہ سے آئے ٹھیک ہے نا تو یہ میرے ذہن اور بن چکا ہوتا اب جب اللہ پاک نے خوب دھکے دے دیے اور ذہن سے مخناس نکل گیا تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے دیتے ایسے آدمی کے ہاتھ سے دے دے جو خود بے روزگار تھا اور غالباً اس کے 10 سال بعد تک بھی بے روزگار تھا کرتے اس طرح یہ چپر پھاڑ کر کے دے دا تو یہ چپر پھاڑ کر دینے کے ایک بے روزگار آدمی کے ہاتھ سے کام دلوائے آئے اور اس حالت کو تو بس یہی ہوتا ہے بعض دفعہ انسان کو یہ جھٹکے اس لیے ملتے ہیں تاکہ جو ہے نا ان کی زبان سے نکلوا دی جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں جب تک وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اس وقت تک اس کے اوپر راستہ نہیں کھلتا اس کے لیے راستہ نہیں کھلتا فرماتے مرتے وقت تفویض کلی اسی کو حاصل ہے جو زندگی بھر اس میں مشغول رہا ہو ورنہ موت کا وقت سخت وقت ہے وہ تاثیری نسبت اور متحم مقامات و تکمیلی تفویض کا وقت تھوڑا ہی کس وقت کام شروع کرو اسی وقت حاصل بھی کر لو جو کہتے ہیں اس وقت ہم یوں کر لیں گے بھائی کیا کر لو گے اس وقت تو ہو جاتا ہوں تو ہاں تو یہ تو پہلے سے اگر تم جمع ہو تمہارا دل مان بن چکا ہے اور تصویر جو حد سے حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے تو وہی چیز کام آئے نہیں تو ہو سکتا ہو. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ جنگ میں گھوڑے نہیں پالے جاتے, مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جنگ شروع ہو جائے اور آپ کہتے ہیں میں گھوڑے پالتا ہوں وغیرہ, بس اس وقت جو پالے ہوئے گھوڑے انہیں کسی مار استعمال کر ہوئے. فرماتے صحابی تفویض تو ہر امر میں ابتدائی سے تفویض کرتا ہے, اور تدبیر جو کچھ کرتا ہے وہ محض سنت و اطاعت سمجھ کر کرتا ہے. وہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ تدبیر ضرور کامیابی ہو, بلکہ کامیابی ناکامی کو حق تعالیٰ کے سپرد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دونوں حالت میں راضی رہتا ہے. یہ جو ہے نا یہ صاحب تفویض کی بات ہے. جو صاحب تجویز اور تفویض ہوتا ہے وہ تو اسباب تو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر سنت نبی سمجھ کر حق اختیار کرتا ہے, باقی تو اس کا جو ہے نا ہوتا ہے سب چیزوں میں اللہ پر ہی بھروسہ ہوتا ہے, کرنے والا تو اللہ ہی ہے. فرمایا تفویض سے بڑھ کر راحت کا آلہ دنیا میں کوئی نہیں, مگر راحت کی نیت سے تفویض کرنا دین نہیں بلکہ دنیا ہے. حقیقی تفویض وہ ہے جس میں یہ بھی کس نوکے سے چین میں لگا بلکہ محض رضا حق کے لیے کرتا. بلکہ بعض بزرگوں نے تو تفویض کی راحت سے پناہ بھی مانگی ہے کیونکہ دنیا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کی جو راحت ہے اس کی ہمیں وہ مطلب نہ پیدا ہو جائے, تو تاکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے. تو واقعی اس میں راحت تو بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ انگزائٹی اور پتہ ڈپریشن یہ سب چیزیں اسی وجہ سے آتی ہے کہ تفویض نہیں ہوتا. تفویض جب ہوتا ہے تو انگزائٹی ڈپریشن پر نہیں آتی, آگے وہ جو ہے بس اس پہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوتا ہے تو پھر کیوں ڈپریشن آئے گا. آدمی کہتا ہے بس ٹھیک ہے جی اللہ ہمارا مالک ہے, اللہ مالک, اردو میں ہمارے پنجابی کہتے ہیں اللہ وارث, اللہ ہمارا مالک ہے اور بس اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, اللہ پاکی کرنے سے ہوتا ہے. فرمایا توکل مستحب کے لیے ضرورت ہے فطرتاً قوت قلب اور حقوق واجبہ کا ذمہ نہ ہونا, اہل حقوق اور اہل حقوق کا بھی ایسے ہی ہونا. توکل مستحب یہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری اسباب بھی جو مہم ہوتے ہیں ان کو بھی ترک کر دے, مثلاً توکل علی اللہ بیٹھ جائے دین کا کام شروع کرنے کوئی کام نہ کرے, یعنی کوئی ملازمت پیدا نہ کرے یا کوئی کاروبار نہ کرے, تو یہ توکل مستحب ہے, یہ توکل واجب نہیں ہے. توکل واجب یہ ہے کہ آپ ملازمت کاروبار کریں لیکن ناجائز طریقے سے نہیں, شرعی جو شرائط ہیں اس میں پوری ہوں, لیکن توکل مستحب یہ ہے کہ نہ ہی کرو. تو یہ ہر ایک کا طرف نہیں ہے, لہٰذا ہر ایک کے اوپر ہر ایک کو کرنا بھی نہیں چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا اپنا دل بھی مضبوط ہو پھر بعد میں گڑبڑ نہ ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل حقوق بھی ان کے نہ ہو, یعنی ان کے ذمے کسی کا حق بھی نہ ہو, مثلا والدین ہو یا اولاد ہو ان کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے نا, تو وہ بھی نہ ہو, یا ہو تو پھر ایسی وجہ سے ہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگرچہ یہ ہر ایک نہیں کر سکتا لیکن اس کا انکار بھی نہ کرے, کیونکہ اگر اس کو انکار کرو گے تو معاملہ انبیاء تک چلا جاتا ہے, اگر اس کے مذاق اڑاؤ گے نا کہ بھائی یہ کیا کام نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے بعد تو کوئی کام کرنا ثابت نہیں ہے, تجارت کا یا نبوت سے پہلے پہلے ثابت ہے, نبوت کے بعد تو کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی کو توکل مستحب حاصل ہے تو اس کے خلاف باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک اس کا حال ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ مجرمہ کی رحمۃ اللہ علیہ سے 10 روپے کی ملازمت تھی کتابت کی, اس کو ترک کرنے کی اجازت طلب کی, حضرت نے اجازت نہیں دی. پھر وہ کچھ عرصے کے بعد اس نے خود ہی ترک کر لی اور اطلاع کر دی, اس وقت حضرت نے مبارکباد کی کا خط لکھا, تو ان لوگ جاننے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, پہلے روکا تو جب انہوں نے آپ کے حکم کے خلاف کر لیا اور وہ کر لیا تو اب آپ مبارکباد دے رہے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ فرمایا وہ پوچھنا جو تھا وہ توکل کی کمی کی بات, کچا ہونے کی بات. تو جب کچا ہو توکل تو اس کا تو نہیں کرنا چاہیے. اور بعد میں جب ان کا توکل پختہ ہو گیا تو انہوں نے وہ کر لیا تو بس میں نے پھر مبارکباد دی کہ ماشاء اللہ اللہ پاک مدد بھی کرتی. کہتے ہیں اس طرح کوئی متوکل بیٹھے تھے نا, اللہ تعالیٰ کا کام چلا رہے تھے, کوئی آدمی آ گیا اور بڑے حیرت سے انہوں نے کہا حضرت آپ کو آپ کا کاروبار کیسے تھے, کام کیسے چلتا ہے, معاش کا طریقہ کیا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. تو پھر کیسے کہتا ہوں؟ تو خاموش رہے, کچھ بھی جواب نہیں دیا. تو بلکہ نہیں اسے اس نے کہا اللہ دیتا ہے, اس نے کیسے دیتا ہے؟ تو خاموش رہے. تو تھوڑی دیر آگے جا کر اس نے جیب سے 10 روپے نکالے, واپس ہوئے, اچھا یہ میرے طرف سے رکھ. تو حضرت نے فرمایا ایسے دے دو. چلا گیا اور واپس آ گیا اس کے لیے اور 10 روپے نکال کر اس نے کہتے اس طرح دیتے. بات صحیح, جس کے لیے جو حصہ ہوتا ہے وہ تو اس کو ملے گا, تو چاہے کس کے پاس بھی کیوں نہ. مولا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ بڑے متوکل تھے, اتنے متوکل تھے کہ اپنی خانقاہوں کو قرض سے چلاتے تھے اور بڑا قرض ہو گیا ان پر, لیکن لوگ بے روک تھے تو ان کچھ پوچھتے بھی نہیں تھے, مانگتے بھی نہیں. جب وفات ہو گئے تو قبر پہ ایک شخص آئے, نے کہا بابا جی کے ذمے جس جس کے پیسے مجھ سے لے لو. تو بس وہ جن جن کے جتنے پیسے تھے انہوں نے بتانے شروع کیے, وہ سب کو دے دیا تھا ان کے پاس, جتنے پیسے سارے ختم ہو گئے. بابا تو کون تھا؟ اللہ پاک نے ان کو جو بھی تھا بھجوا دیا تھا. تو اس طرح ایک صاحب تھے, وہ ان کے ذمے کافی قرض ہو گیا لیکن تھے وہ متوکل. تو قرض خواہ جو تھے نا وہ آگے اور بیٹھ گئے, وہ چاہے جب اس وقت جائیں گے جب آپ کو مزے گے. دیکھو چلو بیٹھ سو. اتنے میں ایک بچے نے آواز دی, چولے ہیں چولے ہیں, اس نے اس کو بلا لو گا کہ اس نے کہا سب کو چولے کھلاؤ, سب کو چولے کھلا دیے. اس نے کہا کہ پیسے ہوں گے, تو پیسے میرے پاس ہوتے تو یہ لوگ بیٹھے ہوتے. تو اس نے رونا شروع کر لیا, رونا شروع کر لیا. تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا اور پیسے اپنے ساتھ لائے تھے کہ جی حضرت یہ ہدیا قبول فرما, بھائی جن کا جتنے جتنے پیسے لے لو. تو جتنے پیسے لوگوں کے تھے اتنے وہ پیسے نکلے اور وہ بچے کو چولے کے پیسے دے دو چلے گئے, تو پیسے بھی ختم لوگ کر دیا. تو مریضوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات تھی؟ فرمایا میں نے اللہ کی طرف توجہ کی کہ اللہ کس چیز کی دے رہے ہیں, دیر کس بات کی؟ تو بتایا گیا کہ رونے والا نہیں ہے, تو میں نے رونے والے کا انتظام کر دیا. میں نے کہا کم از کم یہ بچہ تو رو. اس نے تو کہا کہ میرا والد تو مجھے مارے گا اور یہ کرے گا. تو رونے والے کی کمی. بہرحال ان کا معاملہ ڈائریکٹ ہارٹ لائن ہوتا ہے, تو یہ سب تو نہیں کر سکتے نا, یہ تو ہر ایک کا کام نہیں ہے, لازارے کے ذمہ ہے ہی نہیں. ہر ایک نہ کرے, جو اعتراض کرے اس کو کہہ دو بھائی تم مر گز نہ کرو, تمہیں نہیں کرنا چاہیے کم از کم, تمہیں وہی مادر توقع کرنا چاہیے. فرمایا کہ تفویض کے معنی ترک تدبیر نہیں, بلکہ اس کے معنی صرف یہ کہ خدا کے سوا کسی پر نظر نہ رکھے. تدبیر کر تو تدبیر کے نتیجے کو خدا کے سپرد کرے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, سر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا. فرمایا تو اپنی طرف سے نہ بلا تجویز کرو نہ راحت, بلکہ جو وہ تجویز کر دے اس پر راضی رہو. حضرت یہ نسخت ایسا تقسیم ہے کہ جس نے عالی دنیا کو استغنا ہے نہ عالی دین کو, نہ علماء کو استغنا ہے نہ رفا کو, بلکہ تمام عالم اس کا محتاج ہے. یعنی اپنی طرف سے کچھ تجویز نہ کرو. دیکھیں ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ کی کوئی پلاننگ کر سکتا ہے؟ چلے آپ غلطی نہیں کریں گے, لیکن کیا دوسرے کی غلطی کا آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں کرے گا؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور کوئی ٹرک ڈرائیور غلطی کر کے آپ کے اوپر چڑھا رہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بس ٹھیک ہے جی, اب ایسی صورت میں آپ کہیں گے یہ تو اس طرح ہو گیا, یہ تو ایسا تھا تو ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, تو اپنے آپ کو بس اللہ پاک نے آپ کے لیے اب یہ رستہ چن لیا ہے, تو اب اس کے مطابق حالات کے مطابق اللہ کو راضی کرو, صبر کرو, علاج بھی کرو لیکن صبر کرو, جو حالات اللہ پاک نے بھیجے. تو اپنی طرف سے کوئی تجویز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. واللہ سارے راستے بند ہیں, تم کہیں ان کے قبضے سے باہر نہیں جا سکتے. بس ہماری مثال ایسی ہے جیسے لنگڑا ہرن شیر کے پنجے میں ہو. اب بتلاؤ کہ اگر لنگڑا ہرن شیر کے پنجے سے چوٹنے کی کوشش کرے تو اس کی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ بس اس کی خرفائی اسی میں ہے کہ اپنے کو شیر کے سامنے ڈالے, اس کے ہر تصرف پر راضی رہے, چاہے وہ کھا لے چاہے وہ چھوڑ دے. غیر تسلیم رضا کوئی چارے ہے در کفے شیر نہ خون کھا رہے. اللہ جل شانہ کے سامنے سے بالکل بے بس ہے نا, ہمارا کیا بس چلتا ہے؟ اب یہ زلزلے والی جو باتیں تھیں تو انسان کیا کر سکتا ہے, کہاں سے بھاگتا؟ اب مکان سے نکلا تو باہر زمین سے ہو گئے, کیا کر سکتا ہے؟ بھاگ تو نہیں سکتا. وہ ایک ایس ایچ او تھا, اس نے ایک امریکن پارٹی کے ساتھ کام کیا تھا بڑے گرام تلائی میں. ان نے کہا کہ زلزلے آنے کی امکان ہے یہاں اس علاقے میں. اس کے بعد سے یہ جو ہے نا ٹینک میں سنتے ٹھیک ہے, اس کا بس میں یہی تھا. لیکن جس وقت زلزلہ آیا تو لما ٹینٹ کی طرح زمین شک ہو گئی, اس کی سلچا کر. آپ تو ٹینٹ میں اس لیے سوتے ہیں کہ میرے اوپر مکان نہ گرے نا, تو یہ اس سے تو آپ کی بچت ہو گئی, لیکن زمین کے نیچے سے زمین نکل جائے تو آپ کیا کر سکتے؟ یہی بات ہے, مقابلہ مشکل. اسلام کی حقیقت تفویض ہے جو تمام حالات کو شامل ہے, آفاقی حالات ہو خواہ انفسیہ ہو. پھر انفسیہ میں یعنی مطلب اپنے اندر ہو, یا خارجی ہو یا داخلی ہو. پھر انفسیہ میں خواہ احوال حسیہ ہو جیسے مرض و صحت, اور قوت و ضعف خواہ باطنی ہو جیسے قبض و بسط, ہیبت و انس, اور محبت و شوق و امثالہ, سب کو اپنے سلام کر سکتے. یعنی آفاقی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے زلزلہ آ گیا, اب اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اب اولے پڑنے شروع ہو گئے, اب آپ نے باہر آ گئے اور اتنے موٹے موٹے اولے پڑے, کس طرح کیا کر سکتے ہیں؟ بہت تیز بارش ہو گئی. تو یہ آفاقی آفات ہوتے ہیں. انفسی میں یہ ہے کہ جیسے حسیہ جو اس کو محسوس کرے, یہ سمبر صحت قوت و ضعف وغیرہ, اور باطنی ہو جیسے قبض و دست وغیرہ ہو, انس و شوق, ان چیزوں کی طرح. تو بس اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے تاریخ ہو بس ٹھیک ہے. ہاں ان کے حال ان چیزوں کا حقوق ادا کرے, بس اچھی حالت ہے تو شکر کرے, بری حالت ہے تو صبر کرے, قبض پر بھی صبر کرے بس شکر. پر بات ہے کہ محققین تفویض بغرض راحت کو دنیائی محض کہتے ہیں. وہ تفویض کے طالب محض اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق بندہ پر ہیں. من جملہ ان کا یہ حق بھی ہے کہ بندہ اپنے ارادہ اور تجویز کو ان کے ارادہ اور تجویز میں فنا کر دے. ان کو محض ابدیت مطلوب ہے, اور حق الوہیت کا ادا کرنا یہی ابدیت ہے. یعنی محققین جو ہے وہ راحت کے لیے تفویض کو نہیں اختیار کرتے بلکہ اللہ کے لیے اختیار کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کم اس میں تمام چیزوں پہ راضی رہے, بس اس کو پورا کرنے کے لیے وہ تفویض اختیار کرتے ہیں. حال یہ کسی نے لکھا ہے, اب حال احوال شروع ہو گیا. اعتکاف کی حالت میں ملازموں پر غیظ و غضب, اور بعض اوقات مارو بیٹ نوبت دیا جاتی ہے جو یوں ہی آداب مسجد کے خلاف ہے. چچائے کی حالت اعتکاف میں اس لیے اعتکاف کے خاتموں پر بجائے دل مسروم مطمئن ہونے کی ملامت کرتا ہے. فرماتے اگر مربی حقیق کو اس حالت کے ذریعے تربیت پسند ہو کہ ایسی لغزش ہو جن سے اپنے اعتکاف پر نظر ہی نہ ہو, بلکہ بجائے ناز کے اس پر استغفار اور ندامت ہو, تو پھر یہ بھی اہم رکھنا, کیونکہ اعتکاف میں انسان کو ذرا تھوڑا سی ایکسپی حاصل ہو جاتی ہے اور پھر آدمی کہتے میں بزرگ بن گیا, مطلب یہ ہے کہ وہ ذرا اپنے اعمال پہ نظر چلی جاتی ہے, تو کبھی کبھی غلطیاں کروا دی جاتی ہیں تاکہ جو ہے نا وہ نظر اس کے اوپر نہ پڑے, اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. مطلب اپنے ارادے سے تو نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو, لیکن ایسے حالات بن جائے کہ اس میں مجبور بعض دفعہ ایسے ہو جائے تو اس میں اللہ پاک کے بعض دفعہ ہوتی ہے مثلا مسالے ہوتے ہیں. فرماتے ہر چیز دوست میر اسد نیکوس, خواہ اسرت ہو یا فراش, اس پر کار بند رہنا چاہیے. عالم میں خیر و شر ایمان و کفر سب حکمت کے تابع ہیں چنانچہ محققین نے اسمت کو اس طرح واضح بیان فرمایا ہے کہ صفات الہیہ سب جمیل ہے اور جمال مقتضی ظہور کا ہے پس اسماء الہیہ جو صفات الہیہ بھی مقتضی ہیں ظہور کے ان میں دو قسمیں ہیں جمالیہ اور جلالیہ پس بعض کائنات مظہر ہیں جمال کے اور بعض جلال کے اس لیے عالم میں خیر و شر کا ہونا ضروری ہے لیکن اقتداء سے مراد مغنی لوگوں ہی نہیں تھا کہ اضطراب کا شبہ کیا جائے بلکہ اصطلاحی معنی مراد ہے وہ اپنی اصطلاح میں مطلق ترتب کو بھی اقتداء سے تعبیر کر دیتے ہیں وہ ترتب درجہ لزوم وجود میں نہ ہو مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے جو صفات ہیں ان کا ظہور چاہیے ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں ان کا جو ہے نا وہ جو اثر ہے وہ ظاہر ہو جائے تو اس میں جو ہے نا وہ جو جمالی صفات کے ہیں اس کا وجود بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور جو جلالی صفات ہیں ان کا ظہور بھی ہو جاتا ہے تو یہ مطلب یہ کہ اس میں جو ہے نا ہم لوگوں کو اس حالت کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنا ہوتا ہے وحدت الوجود کی حقیقت یہ ہے کہ سالک کے دل پر ہستی حق کا خیال رکھ جاتا ہے اور اس کا تصور غالب ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں پھر اس کو وہی نظر آنے لگتا ہے اس وقت وہ ہم اوس کہنے لگتا ہے مگر اس حالت کے اقوال میں ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ باتیں غلب حال اور درجہ معذوری میں کرتے ہیں اس کی ایک مثال حضرت نے ایک وقت میں ہی دی تھی کہ جیسے سورج موجود ہو تو پھر تارے نظر نہیں آتے یا ابھی اس روشنی میں جو نا وہ موم بتی اگر آپ جلا رہے تو اس کی روشنی بڑی ڈم ہوگی حالانکہ اگر بالکل گپ اندھیرا کر لیں تو جگنو کی روشنی بھی کافی محسوس ہوگی تو یہی وجہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ جل شانہ کی تجلی حق تاری ہو جائے تو پھر اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آ دے اور ایک چیز تو البتہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ تھوڑا سا اگر آدمی غور کر لے تو ہر آدمی یہ جان سکتا ہے کہ ارکام اللہ کر رہے ہیں ہم بیٹھے ہوں گے اللہ کی مرضی سے بیٹھے ہوں کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مرضی سے کھڑے ہوں گے بولیں گے تو اللہ کی مرضی سے تھوڑا سا غور چاہیے تو یہ جب کسی کے اوپر غلب ہے حال میں آ جائے حال کے درجے میں آ جائے تو اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں پھر اس کو ہر چیز میں خدا نظر آتے ہیں پردے پہ مصور بھی تنہا نظر آتا ہے مطلب وہ جو ہے وہ تو حضرت ڈاکٹر ڈاکٹر اقبال صاحب کے اوپر بھی جو اخیر میں وحدت الوجود کا غلبہ بہت زیادہ تھا تو اس نے اس قسم کے اشعار پڑھے ہیں کہیں ایک آن میں مٹ جائیں گی کثرت نمایاں جب آئینے کے سامنے مار کے خوب کرے تردام جو شیخ ہماری نہ جائیو دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں یہ مطلب سارے کیا اشعار ہے یہ اس دور کے اشعار ہے چونکہ وہ مولانا روم سے بہت زیادہ متاثر تھے اور مولانا روم بہت موجود ہی تھے تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ان کے اوپر یہ رنگ غالب ہو گیا تھا تو یہ جس کے اوپر یہ رنگ طاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی اور چیز سے اثر ہی نہیں لیتا تو یہ تو اس کا مثبت رخ ہے لیکن حال کے درجے میں وہ ایسی باتیں کرے گا جو کہ خلاف شرع محسوس ہوں گی تو ایسی صورت میں اس کے اقوال کی تقلید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں نا اگر یہ چیز حال کے درجے میں چلے جائیں تو پھر عمل کرنے والا کون ہے اور حکم دینے والا کون ہے اس کا فرق کیسے کریں گے یہ جو ہے نا مطلب ظاہر ہے پھر وہاں پر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ایسے لوگوں کی باتیں جو حال کے درجے میں ہوتی ہیں تو وہ اس کو جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے جیسے منصور جو ابن منصور جو تھا وہ ان الحق کہتا تھا تو وہ بھی اسی وجہ سے تھا وحدت الوجود ہی تھا تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ میں بھی اس کو خدا نظر آتا صرف فرق یہ تھا کہ حضرت مولانا تعالیٰ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ منصور نے اپنے ہستی کو مٹا کر ان الحق کہا تھا
اور فرعون نے نعوذ باللہ من ذلک حق سے جو ہے نا وہ مطلب بڑے ہو کر ان اللہ کا ان رب حکمر اعلیٰ کا, تو ایک بہت بڑا کافر تھا اور دوسرا بہت بڑا مومن تھا. یہ جو منصور والی بات ہے وہ اصل میں غلبہ حال میں تھی, اور ان کے شیخ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا تھا کہ اپنا حال کو ظاہر نہ کرو لوگوں کو, تو وہ اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں, معذور سمجھتے تھے کہ میں ظاہر کروں, تو انہوں نے کہا پھر تمہارا علاج سولی ہوگا, سولی پہ چڑھو گے, اور بالکل وہی وہ سولی پہ پھر بعد میں چڑھ گئے. وہ کہاں نے اس کے بارے میں فتویٰ دے دیا کہ دن دی اس کو پھانسی دے, سولی پہ وہ چڑھ گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ وحدت الوجود جو ہے یہ ایک حال ہے, جب اس کو کوئی حال سمجھتا ہے تو یہ تو پھر محفوظ ہے, لیکن اس کو اگر کوئی فلسفہ بنا لے تو پھر یہ زندگی ہے, کیونکہ فلسفہ تعلق رکھتا ہے عقل سے, عقل تعلق رکھتا ہے ہوش سے, لہذا ہوش میں آپ ایسی بات کریں گے تو زندگی بن جائے گی, لیکن اگر مدہوشی میں کوئی کر رہا ہے جیسے کوئی نیند میں بڑبڑا رہا ہو تو اس کے اوپر تو وہ چیز لازم وہ نہیں ہے, نشے کی حالت میں کوئی بات کر رہا ہو. تو اس وجہ سے جو مطلب یہ ہے کہ یہ حال کے درجے میں اگر کوئی یہ بات کرتا ہے یا اس کو حال سمجھتا ہے تو وہ پھر محفوظ ہے, لیکن اگر اس کو فلسفہ کا رنگ دیتا ہے, اس کی انالیسس کرتا ہے, فلسفہ کا رنگ دیتا ہے اور اس کو جسٹیفائی کرتا ہے, بس پھر جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, پھر مسئلہ ہو جائے گا. ان الفاظ کو جو حدود الوجود کے وقت میں کہی گئی ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کہہ دیتا ہوا ہے کہ وہ جب اس کے اوپر یہ رنگ غالب ہو جاتا تھا تو وہ کہتا سبحانی معظم شانی, پاک ہوں میں اور کتنی اونچی ہے میری شان. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ مریضوں نے کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں, کہتے اچھا, کہتے پھر مجھے اس وقت قتل کرو, سدھر زندگی کو تو مارو مجھے. تو جب وہ ان کو مارنے لگے اس وقت میں تو تلوار ان کے درمیان سے گزر جاتی, مرتا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ چونکہ تھے تو ولی اللہ تھے نا, لیکن صرف اس وقت معذور تھے, معذوری کی حالت میں جرا مطلب اس کے ساتھ یہ قسم کی باتیں تھیں. یہ انسان کو اس کو حال ہی سمجھنا چاہیے, اور اگر نہیں سمجھ سکتے پھر ایسے لوگوں سے دور رہے, کیونکہ ایسے لوگ کے پاس ہونا تو فرض نہیں ہے نا, جو ہوش میں ہے ان کے پاس ہونا. کیونکہ اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے. فنا بغیر شہرت کے بڑے, اس طرح تفویض بغیر غرض راحت تجویز ہے, معلوم اس غرض سے تفویض کرتے کہ اس میں راحت بہت ہے, تم اس کا کس کر کے ترقی تار کی تفویض نہ بنو, بلکہ فنا کا اس لیے کس کرو کہ تم واقعی میں فنا ہی کے مستحق ہو. وجود کا ذنب اللہ خاص بھی ذم, اور تفویض اسی نیت سے کرو کہ محبوب کا حق ہے کہ سب کام اس کے سپرد کیے جائیں. سپردم بتو مائے خویش را تدانی حساب کمو بیش را, فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو فنا میں مبتلا کرتا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے فانی سمجھے اور تو یہ بہت بڑا خطرناک کبر ہے. یعنی یہ جس کو کہتے ہیں کبر بصورت توازو ہے, جی مثلا اپنے آپ مسکین صورت بنا لے اور جو ہے نا مطلب اس طرح کے بس, تو وہ تو ڈرامہ ہے. اگر اندر وہ فانی نہیں ہوا تو باہر فانی تو ڈرامہ ہے نا. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز ظاہر کر رہا ہے وہ نہ ہو. ہمارے حضرت تعالی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت ایک مخلیفہ تھے, اس وقت وہ طالب علم تھے, تو وہ روتے بہت تھے, بہت روتے تھے, تو اس نماز میں بڑے کنٹرول رکھتے تھے اپنے اوپر, نماز میں نہیں روتے تھے. باقی جو ہے نا وہ جیسے نماز ختم ہو جائے تو چیخ چیخ کر جو ہے نا بولے رو پڑ گئے. حضرت ان کو سمجھتے تھے, فرماتے تھے کہ ہمارے محفل کا رونق آ گیا. ہاں جی بہت روتے تھے. ظاہر ان کی اس قدر کو دیکھ کر جو ہے نا ایک بنگالی شخص تھے, اس نے بھی سرورا شروع کر لیا. اس نے سرور تو حضرت نے اس کو اپنے مجلس سے اٹھا دیا کہ یہ مکار ہے, اس کا یہ حال نہیں ہے, اس سے افسوس کرتا ہے, اس کو اٹھا دیا. بس جو اس کا حال تھا, اور اس کا حال نہیں تھا, یہ تو شو کرتا تھا. تو اس وجہ سے فنا جو ہے بصورت واسطے, فنا برائے شہرت, یہ خطرناک تکبر ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس سے پھر وہ سادہ آدمی ٹھیک ہے, جس میں یہ چیز نہ ہو اس سے پھر وہ بہتر ہے. اس طریقے سے جو تفویض ہے وہ راحت کے لیے, یہ تجویز ہے, یہ تو علاج ہے پھر. یہ تو پھر مطلب جیسے آپ ٹرنکولائزر کی گولی کھا رہے, اس میں سواب ہے؟ ٹرنکولائزر کی گولی میں سواب تو نہیں, لیکن راحت تو ہے نا. تو راحت کے لیے لوگ آتے ہیں, رات کے لیے کہو, اس میں سواب تو نہیں ہے. تو فیض اس لیے کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے, ہم خدا کے ہیں, خدا ہمیں قتل بھی کر لے تو پھر بھی وہ خدا ہے اور وہ ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو اس لیے فنا کرو کہ خدا ہمارا محبوب ہے. تو محبوب کے سامنے کوئی چیز کرتا ہے تو جو کرے گا وہ ٹھیک ہے, اس کی کسی بات پہ نو نہیں ہوتا. ہمارے ڈاکٹر فراز صاحب جو تھے نا, یہ ہمارے چونکہ بزرگ تھے, ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے تھے, ہم ذرا تھوڑے سے اسٹوڈنٹس جب تھے تو ذرا مشاعروں میں اور ڈبیٹوں میں کیا کرتے تھے, تو ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے, ہمارے پیچھے باتیں کرتے تھے, یہ شیخ ہے, یہ لیکن تاڑی رکھی ہے, لیکن اس کا خیال نہیں رکھتا, لیکن ایسی چیزوں میں تھوڑا کم سا ہوا ہے, یہ کرتے ہیں, دس کم ترین ممکن ہے, اس طرح باتیں میرے پیچھے کرتے تھے. مجھے پتہ چلتا تھا, میں خوش ہوتا تھا, میں نے کہا کوئی تمہارا ہے جو ہمارے بارے میں کرتے ہیں, سوچتا ہے, کوئی تو ہے نا, اگر نہ ہوتا تو جا لو. تو جب مجھے پتہ چلتا کہ میرا ذکر آیا اور میرے پیچھے باتیں نہیں کی, اس وقت مجھے فکر ہو جاتی, کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوا, ناراض تو نہیں ہوا. اس وقت ناراض میں نہیں سمجھتا تھا جس وقت باتیں کر سکے, اس وقت ناراض میں ڈرتا تھا اس سے کہ کہیں مطلب خفا تو نہیں ہوئی, کیونکہ میرا ذکر آیا اور میرے پیچھے باتیں نہیں. تو یہ چیز جو ہوتا ہے, یہ جب آپ کا کوئی خیال لگتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو سنائے گا بھی. آخر بچے جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو ہم پیار بھی کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں. تو پھر جن کو پیار نہیں کرتے, جن کو مارتے نہیں, تو ان کو پیار بھی نہیں, کیونکہ بچے اپنے ہوتے ہیں نا, تو اس کا تو خیال لگتا ہے پھر خراب نہ ہو جائے. تو اسی طریقے سے اللہ جل شانہ ہمارا پیار, ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے, ہمیں سب کچھ دیے ہیں, تو اگر ہم گڑبڑ کریں تو پکڑ بھی سکتا ہے, مار بھی سکتے ہیں, اور یہ اس کا حق ہوگا, اپنا ہی تو ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, مطلب اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ مصائب اور تکالیف پہ وہ خفا نہیں ہوتا, بلکہ وہ اس کو محبوب کا وہ سمجھتے ہیں کہ محبوب کا وہ ہے, پیار ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم بچے کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں, جب اس کا وجہ کو کیا ہوتا ہے, یہ چہرہ کو رخساروں کو اس طرح چنڈی لگاتے ہیں تو رو پڑتا ہے, کہتے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کو تکلیف ہو رہی, ہم تو پیار میں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ جل شانہ کے لیے تو ہمارے ہم ایسی ہیں, ہم تو پیار کر رہا ہوں, ہم لوگ درمیان میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ تفویض جو ہے یہ بغیر زراعت نہیں, بلکہ بغیر یہ تفویض ہے, کیونکہ اللہ کا حق ہے, اللہ کا مالک بہت حق ہے, اللہ خالق ہے. یہ عبادت جو ہے نا, میں کہتا ہوں کہ عبادت جو ہے یہ اس کے انعامات کا اور نعمتوں کا بدلہ نہیں ہے, وہ تو اس نے ویسے ہی دیے, اس پر تو اسے اللہ طلب ہی نہیں کرتا. ایک جو ہوتا ہے, ایک شریف آدمی کسی کو کچھ دے تو اس کو جتاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو شریفوں کو پیدا کر چکا ہے, تو لہذا وہ تو جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کی وجہ سے تو یہ عبادتیں ہم سے نہیں مانتا. بلکہ اس لیے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے, ہمیں ہر ہر چیز پہ وہ چیز ملتی ہے جو اس کے ہاں ہے. تو اللہ جل شانہ اگر مصیبت بھی بھیجتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بھیجتا ہے, اس پہ اجر جو ہے اجر دیتا ہے. وہ ایک پتہ ہے مطلب مزدور ہمارے حافظ صاحب کاریگر ہے نا, رنگ والا کاریگر, اب ان کو کہتا ہے کہ 5 بجے تک ان کی ڈیوٹی ہے, کہتے 6 بجے تک ڈیوٹی کرو گے نا 1000 روپے اور دے. حافظ صاحب کیا کہے گا, نہیں کہتا ٹکر تو ہوگا, اور اگر کسی دن نہیں کہا آدھی ہو جائے گا نا, گھنٹہ 2 گھنٹے میں 1000-2000 روپے مل جائیں گے, تو پھر تو روزانہ اس کو خواہش ہوگی روزانہ مجھے کہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی دن نہیں کہا تو پھر کہیں گے, اس دن پھر سب خوش ہو جائیں گے. اسی طریقے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے نا, اس پر جو تکلیف بھیجتا ہے تو اس پہ دیتا بھی ہے نا. تو جو عارفین ہوتے ہیں وہ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ دینے کا بہانہ نہیں ہے. کشتگانی خنجری تسلیم برا, کیا ہے اس کے بعد, ہر نفس اپنے بچانے, ٹھیک ہے, جو تسلیم کے خنجر سے مارے ہوئے ہیں ان کو ہر لمحہ ایک نیا جان ملتا ہے. کشتگانی خنجری ہر نفس عرصے ہوئے جانے, تو یہ بات ہے. تو جو عارفین ہوتے ہیں اس پہ ناراض نہیں ہوتے, بلکہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یاد کر لیا. کل آپ نے صاحب نے بتایا کہ میری والدہ مجھے دعا, میرے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ اس کو ایسے لوگ مل جائے جو اس کو رلائیں, اس طرح کا تھا, ایسے لوگ نہ ملے جو اس کو ہنسائے. ایک بڑی عارف ہوتی ہے, اس کو ایسے لوگ ملے کہ اس کو رلائیں. یہ جو ہے نا یہ والی بات ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے نا جو ہمیں کچھ دے رہا ہے محبت کے ساتھ دے رہا ہے. یار کبھی بھی تکالیف پہ بے صبر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو عارف ہوتا ہے اس کا تو شکر ادا کرتا ہے. سپر دم بتو مائے خیشرا تو دانی ہے سادے کمی شرا, میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں, تو میرا حساب چاہے کم ہو چاہے زیادہ اچھی طرح. فرمایا ترک, اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو پسند نہیں فرماتے, عقل و تدبیر سے کام لینا چاہیے, پھر جب بالکل ہی مغلوب و عاجز ہو جائے تو حسب اللہ و نعم الوکیل. مطلب یہ ہے کہ دیکھو, ایک ہوتا ہے عاجزی توازو, اور ایک ہے ہمت, یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. ایک آدمی کام ہی نہیں کرتا اور کہتا ہے میں بڑا بیکار ہوں, دوسرا آدمی اپنے کام میں پوری ہمت صرف کر لے اور کہتا ہے میں بڑا بیکار ہوں, ان دونوں میں کون صحیح آدمی؟ توازو تعطل کا نام نہیں ہے, توازو تعطل کا نام نہیں ہے, بلکہ توازو ہمت کے ساتھ اپنے نقائص کو جاننے اور ماننے کا نام. ہمت کرنا ہے اچھی طرح, نماز بھی اچھی طرح پڑھنی, روزے بھی اچھی طرح رکھتے ہیں, حج بھی اچھی طرح کرنا ہے, معاملات بھی صاف کرنے, سب کچھ کرنے, پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. کر لو جان دی, مطلب ظاہر مطلب معمولی بات تو نہیں ہے, اپنی جان دے دی, لیکن یہ ساتھ ہے نا دی ہوئی اسی کی تھی, میرے تو نہیں. مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ شعر میں فرماتے ہیں, اگر میرے جتنے بال ہے اتنے میرے منہ ہو جائے اور ہر منہ میں 70 زبانیں ہو جائیں اور ہر زبان پر میں شکر ادا کروں اللہ کا, تو اس کا شکر میں کیسے ادا کروں کہ اتنی زبانیں دے دی. ٹھیک ہے, کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن اپنی طور پہ جو کوشش ہے وہ تو کرنی چاہیے, باقی جو نہیں ہو سکتا وہ تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا. ترک اسباب کی حقیقت ہے ترک اسباب مزنونہ غیر معمور بہا, یعنی جن اسباب پر مسبب کا ترتب عادتاً یقین اور قطعی نہ ہو اور شرعاً وہ واجب بھی نہ ہو ان کو ترک کر دینا چاہیے. باقی سب پر عادتاً مسببات کا ترتب یقینی ہے, ان کا ترک جائز نہیں. مثلا عادتاً کھانا کھانے پر شبو کا ترتب, پانی پینے پر سیرابی کا ترتب, اچھا وغیرہ. اور اسباب مزنونہ کا ترک بھی اس شخص کو جائز ہے جو خود بھی قبیل ہمت ہو, اس کے اہل و عیال بھی قبیل ہمت ہو, یا اس کے اہل و عیال ہو ہی نہیں. اس طرح اسباب معمول جہا کا ترک توکل نہیں, کیونکہ سب اسباب قطعیہ یقینیہ ہے. توکل کس کو کہتے ہیں؟ یہ والی بات, توکل اللہ پہ بھروسے کو کہتے ہیں. تو اللہ پہ بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی اور چیز پہ بھروسہ نہ ہو, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں خوب پتہ ہے کہ اللہ ہی کہلاتے ہیں, اللہ ہی بیٹا ہمارا بنتا ہے, لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے سبب کہنے کو بنایا ہے. اب میں کہوں کہ میں کانا نہ کہوں اور میرے پیٹ بھر جائے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے بغاوت ہے. اس وجہ سے یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اسباب حقیقی کو چھوڑ دیں. کوئی شادی نہ کرو کہتے ہیں میرا بچہ ہو جائے, تو یہ تو اس کو تو ماننا پڑے گا, ہاں جی, کیونکہ اسباب قطعی کو چھوڑ رہا ہے, اس کے خلاف ورزی کر رہا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ اسباب مزنونہ ہوتے ہیں. اسباب مزنونہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ ایک کام کرتے ہیں, اس پہ ممکن ہے وہ چیز حاصل بھی ہو جائے, ممکن ہے وہ نہ بھی حاصل ہو جائے. بعض لوگ حاصل ہوتے ہیں, بعض کو نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں اگر جیسے دوائی ہم کھاتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ دوائی سے ہمیں, بہت سارے لوگ دوائی کے ساتھ آرام ہو جاتا ہوں, بہت سارے لوگ آ بھی جاتے ہیں, تو اس میں مزید زمین ہو گیا نا. اب اگر کوئی صاحب اتنا متوکل ہے اور کبھی الحمت ہے اور اس کا لویال بھی کبھی الحمت ہے, ان اسباب کو چھوڑ سکتا ہے, ویسے نہیں. اور یہ بھی مستحب واضح فرض واجب نہیں ہے, اس لیے اسباب قطعی کو تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. جو اسباب مضمونہ ہے اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے ان لوگوں کے لیے جو قوی ہمت ہے, اور وہ بھی مستحب ہے. ہاں نہیں, وہ تو ظاہر وہ زہر کا میں نے بتایا تھا, وہ بچوں نے کاٹا تھا, تو وہ میں نے دیکھا والا صاحب کس طرح کس طرح کر رہے تھے, تو اس سے وہ زہر نیچے جا رہا, تو ظاہر ہے اللہ اسباب ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب تو بنایا مختلف. فرمایا تم اپنی تجویز کو دخل نہ دو بلکہ اپنی تربیت کو خدا کے سپورٹ کرو, تفویض سے کام لو کہ وہ جس طرح چاہیں آپ کی تربیت کریں, حالات و کیفیات عطا کریں, یا سب کو سلب کر لیں. تفویض والا بڑی راحت میں رہتا ہے, اس کو کسی حال میں بھی پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ رنج و غم اور پریشانی کی حقیقت یہی ہے کہ خلاف ارادہ و خلاف توقع کا ظہور ہو, اور صاحب تفویض کا ارادہ و توقع ہی کچھ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے تفویض و تقدیر کا مسئلہ اس لیے بتلایا کہ پریشانی اور غم سے ہم بچے رہیں, مگر تفویض و توکل اس نیت سے اختیار نہ کرو کہ راحت حاصل ہوگی, کیونکہ اس سے راحت تو بہرحال ہوگی مگر اس نیت سے تو ثواب باطل ہو جائے گا, اور ممکن ہے کہ اس نیت کے نحو سے راحت بھی کم نصیب ہو. نیز اس درجہ کا رضا و قرب بھی نہیں ہوتا جیسے کہ اس شخص کو حاصل ہے جو تفویض کو محض اس طرح کا حق سمجھ کر اختیار کرتا ہے. یہ باب محبت میں سے ہے, اگر کسی کو اللہ کے ساتھ محبت ہوگی تو تفویض صحیح کرے گا, کیونکہ اس کا وہ حق سمجھے گا, اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس کو اپنا علاج سمجھے گا, تو بس ٹھیک ہے علاج ہو گیا, آپ کو دنیا کی چیز مل گئی, اس سے وہ چیز تو آپ کو نہیں مل سکتی نا جو کہ جس کے لیے تفویض کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو اللہ کا حق سمجھ کر کرنا چاہیے, اسی میں پھر کبھی فائدہ ہے. اور یہ یقینی بات ہے کہ جو تفویض کرتا ہے وہ راحت میں رہتا ہے, سائڈ افیکٹ ہے. اللہ بے ذکر اللہ من القلوب, ذکر آپ اطمینان کی رضو نہ کریں لیکن اطمینان تو اس حاصل ہوتا ہے. ظاہر وہ تو ہوگا, وہ تو اللہ نے اس میں پراپرٹی رکھی ہے, لیکن اس کی نیت کیوں کرو؟ نیت کر کے اس سے فارغ ہو جاؤ.
بعض دفعہ یہ بات دیکھی کہ اگر باوجود احتیاط کے کچھ مالی نقصان ہو گیا تو زیادہ فرق نہیں ہوا, لیکن اگر بے احتیاطی سے کچھ نقصان ہو گیا تو فرق زیادہ ہوتا تھا. ایک دن مجھے تنبیہ ہوئی کہ تو ناقص حالت ہے, آخر فقد مال پر اتنا زیادہ فرق کیوں ہے؟ اس وقت یہ علاج وارد ہوا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے کہ بے احتیاطی کی حالت میں نقصان ہو گیا. بس یہ تصور کرنا تھا کہ ایک ہی جلسے میں مرض کی اصلاح ہو گئی. شاید کوئی یہ کہے کہ پھر ازال نقص کی تدبیری کی کیا ضرورت تھی, مجاہدہ اور ریاضت کی کیا حاجت ہے؟ بس جیسے خدا نے دے دیا اسی پر راضی رہنا چاہیے, تکبر دیا تو اسی پر راضی, بخل دیا تو اس پر خوش, کیونکہ حق کا تصرف ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ترک تدبیر کی تم کو اجازت نہیں, تم تدبیر کرنے کے معمول ہو, اس لیے تدبیر کرنا واجب ہے. ہاں تدبیر کے بعد بھی اگر کوئی نقص رہے تو یہ حق کا تصرف ہے اور موافقت ہے تقدیر کی. تو سمجھ لو کہ عین گناہ کے وقت یا گناہ سے پہلے عزم کے وقت اس تصور سے کام کوئی نہیں لے سکتا, کیونکہ تم کو ابھی سے کیا خبر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے یہ تصرف مقدر کیا ہے کہ کتنا گناہ کرو گے. پھر جس وقت گناہ کرتے ہو اس وقت موافقت تقدیر کی نیت کب ہوتی ہے؟ اس وقت تو اپنی خواہش کا پورا کرنا مقصود ہوتا ہے, کیونکہ قبل از وقوع تقدیر کی کس کو خبر ہے؟ یہی جواب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا تھا, جبکہ شیطان نے کہا تھا کہ آپ نے تو میرا سجدہ نہ کرنا مقدر ہی کیا تھا, تو اگر میں نے تقدیر کے موافق سجدہ نہیں کیا تو مجھ پر لعنت الغضب کیوں ہوا؟ وہ ارشاد ہو کہ موافق تقدیر کا علم تو بعد وقوع کے تجھ کو ہوا, وقوع کے وقت تو نے اس کا قصد نہیں کیا. بہرحال گناہ کے وقت اس مراقبہ سے کوئی کام نہیں لے سکتا. ہاں گناہ کے بعد تو بنسوخ کر کے جی جب قلق ظاہر نہ ہو اور اس قلق سے تعطر خدامات کا اندیشہ ہو تو اس وقت اس مراقبہ سے کام لینا چاہیے اور زیادہ قلق. بہت عجیب ماشاء اللہ قدم ہے. اصل میں انسان کے ظاہر چیزوں کے ساتھ تو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے, نفع کے ساتھ خوشی ہوتی ہے, نقصان کے ساتھ غم ہوتا ہے, صحت کے ساتھ خوشی ہوتی ہے, بیماری کے ساتھ غم ہوتا ہے. تو یہ انسان کی جذباتی وابستگی ہے ان چیزوں کے ساتھ. لیکن اللہ جل شانہ کا جو ارادہ ہے وہ ان تمام چیزوں سے مستغنی ہے. ہمارے جذبات چاہے کچھ بھی ہوں, اللہ جل شانہ کا فیصلہ اپنے طور پر ہوتا ہے. تو یہ جو بعض دفعہ انسان کو کوئی تکلیف پیش آ جاتی ہے, چاہے بیماری کی صورت میں ہو, چاہے کوئی مانسک نقصان کی صورت میں ہو, چاہے کوئی کسی عزیز کی موت کی وجہ سے ہو, تو اس پر دکھ کا ہونا اور غم کا ہونا جو ہے یہ فطری ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اس پر جو ہے نا مطلب یہ وفات پر یہ فرمایا تھا, انا بے فراق قیا محروم یا ابراہیم, میں تیرے فراق میں غمگین ہوں. یہ فرمایا تھا آپ کو بھی آگے تھے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جس سے انسان کو جس سے بے صبری کا اندر کر سکتا ہے. تو یہ تو بالکل فطری چیز ہے کہ انسان کو ان چیزوں سے دکھ ہوتا ہے. لیکن اب ایک جو ہے نا مسلمان ہے اور ایک جو ہے نا کافر ہے, کافر کو بھی دکھ ہوتا ہے ان چیزوں سے, لیکن کافر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ تسلی کا کوئی سامان نہیں ہے. ہمارے ساتھ تسلی کا بہت بڑا سامان موجود ہے, وہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو اس میں اسی چیز کا ہی ہم کہتے ہیں, انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے, ان الیہ راجعون اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے. یعنی فی الوقت بھی ہم اللہ کے لیے ہیں, اس وقت بھی میں, ہمارا سارا کچھ, ہمارا سارا مال, یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی تصرف فرما دیا تو ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے. ہاں جی, کوئی اپنی چیز میں آپ دیا الماری آپ کی ہے, آپ اس الماری میں کتاب اوپر سے اٹھا کے نیچے رکھ لیتے ہیں, کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ اور نیچے کتاب اٹھا سکتا ہوں اوپر رکھتے ہیں تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ بس ٹھیک ہے جی, آپ کی اپنی ترتیب ہے, جو بھی آپ نے ترتیب بنائی. اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کو تصرف کہا گیا جب ہم کہتے ہیں انا للہ, ہم یہ گویا کہ اپنے دل سے بات کر لیتے ہیں, ہم تو اللہ کے ہیں. جب ہم اللہ کے تو ہمارے ہر چیز کے اندر اللہ پاک کو تصرف کرتا ہے. وہ انا الیہ راجعون, ہمارا آگے معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم بے صبری کریں گے تو سزا کے طور پر ہمیں اور بھی نقصان ہو سکتا ہے, اور وہاں پر بھی اس سے سزا مل سکتی ہے. تو جب ہمارا مستقبل بھی اللہ کے ساتھ وابستہ ہے, حال بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, تو اب اللہ تعالیٰ کے فعل پر ہم کیا اعتراض کر سکتے ہیں, کیا شکوہ کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہے نا, یہ عقلی چیز ہے. تو اسلام میں طبعی اور عقلی دونوں چیزوں کی رعایت ہے. طبعی چیز کی رعایت یہ ہے کہ اگر انسان کا خود جان سے نکل آئے, خود سے دکھ ہو گیا, تو اس پہ انسان کو سزا نہیں ہوتی, اس پر انسان سے مطلب کچھ کمی نہیں ہوتی. ہاں اگر عقلن کوئی بات اس طرح کر لے, زبان سے کہ نکال لے یا کوئی حریف میں لے آئے, اس پر جو ہے نا البتہ گرفت ہو سکتی ہے. اس کے لیے پھر فرمایا کہ زبان سے جو کہو یا دل سے جو کرو وہ کیا کرو, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے مسلک جو کچھ بھی ہو کرو. اور یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون باقاعدہ قرآن پاک میں اس کا جو مزید کانٹیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کو اس پر اجر ملتا ہے جب انسان ایسا کہتا ہے, اور اس پر جو ہے نا وہ دل سے شاکر اور صابر رہتا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتا ہے. اس میں ایک ہی چیز کا بات ہے, اور وہ ہے کہ حق تعالیٰ کے تصرف کو ہم لوگ ذہن میں رکھیں. اب شیطان ہے, شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے. تو وسوسہ اس میں بھی یہ ڈالتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی تو جب تم کہتا ہوں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانے والے اور اللہ پاکی کے تصرف ہے, تو اگر ہم اس سے گناہ بھی ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کر لیا, تو پھر اس پر کچھ کی کیا بات ہے, یا اس پر جو ہے نا وہ کیا بات ہے؟ تو یہ جو ہے نا, یہ بات حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح بتا دی کہ شیطان نے یہی کہا تھا, تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ تو نے اس وقت اس چیز کا فکر نہیں کیا تھا, تو نے تو اپنے جذبہ حسد سے معذوب ہو کر یہ کام کیا تھا. آگے تو جو کچھ میرا کام ہو تو میرا کام ہے, لیکن تیرا کام کیا ہے؟ تیرے ساتھ تو تیرے کام پر الزام ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ تیرے ساتھ تو تیرے کام پر حساب ہوگا, تو نے تو اس وجہ سے نہیں کیا, تو حسد سے مغلوب ہو کی کیا تھا, لہٰذا تو حسد کا جواب دے, ٹھیک ہے نا؟ اس پر جو ہے نا وہ یہ بات ہے کہ ہم لوگ بھی گناہ کے لیے اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. گناہ سے پہلے ہم یہ تصور کر لیں, او بس جو کچھ ہمارے لیے لکھا ہوگا وہی کم سے ہوگا, پھر ٹھیک ہے نا, کھانا بھی لکھا ہوگا, ریفریجریٹر میں لکھا ہوگا تو پیٹ بھر جائے گا, آج وہ زہر بھی کھا لو, اگر تقدیر میں لکھا ہوگا بس تو بچ جاؤ گے. آپ وہ کیوں نہیں کرتے, وہ بھی تو تقدیر ہے, وہ تقدیر نہیں ہے. مطلب اگر وہاں پر تم خیال رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس کو بھی وہ نہیں سمجھتے جو کہہ رہے ہو. دوبلی پالیسی ہے, اس کے لیے ایک پالیسی ہے, اس کے لیے دوسری پالیسی ہے, تو اپنے پالیسی کو خود ہی پہنچ لے, ٹھیک ہے نا؟ لہذا انسان کو جیسا حکم, آسان بات ہے, بس جیسا حکم اس طرح کر لو. آگے تفصیلات کیا ہے وہ میں نہیں جانتا. جیسے وہ انٹرویو میں پوچھا گیا تھا نا, اس کو احساس ہے کیا ہے, مجھے اس کو احساس ہے دعا ہے, اگر لاپاک نہ کرے تو کہتا ہے تو دعا کی بھی ضرورت ہے, وہ تو ویسے بھی آپ کو ملے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ کو اتنا پتہ نہیں سوچا, میں نے کہا اس کے مجھے آگے کبھی پتا, جیسے وہ کیا پتا تجھے, میں نے کہا آگے کا یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل بھی سے فائدہ نہیں ہوتا, کوئی حکم دی کے فائدہ نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا, لہٰذا جو فائدہ تو نہیں ہے, اس کے اندر کوئی فائدہ ہوگا تبھی تو دعا کا حکم دیا. تو میں تو اس پر عمل کرتا ہوں, آگے جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی, اس کو میں نہیں جانتا, میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہوں کہ دعا کرو, بس میں کروں گا. بعد میں جو ہے نا وہ بعد میں بہت ساری چیزیں اپنے دل کو صحیح جواب دے. مطلب میرا یہ ہوا کہ
ہم لوگ صرف حکم کے غلام ہیں, ہم لوگ چاہیں صرف حکم کے غلام ہیں, بس جو ہمیں کہا جا رہا ہے وضو دیجیے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے, کچھ نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا؟ ٹو بی آن سیفر سائڈ از بیٹر, سیفر سائڈ پر جانا بہتر ہے نا. کہتے حضرت علی کرم اللہ وجہ, وہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ ان سے کسی داخل نے کہا کہ ان سے کہا کہ کیا تو اخرت پر یقین رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو نہیں رکھتا, میں تو تمہاری کسی دو باتیں ہو سکتی, یا ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو میں تو بچ گیا اور تو بن گیا, اور اگر نہیں ہے تو مجھ سے کون پوچھے گا کہ تو نے کیوں مانا تھا, اور تجھے کون انعام دے گا نہیں مانا تھا. اس معاملے کو ہم برابر ہیں, لیکن اگر ہے تو میں بچ گیا تو بن گیا, تو میں صحت سائز پر کیوں نہ رہوں؟ تو اس پر اس نے ایمان قبول کر دیا. مطلب یہ ہے کہ صحت سائز پر ہونا چاہیے. صحت سائز یہی ہے, صحت سائز یہی ہے کہ بس جو سب میں بس نہیں, مثلاً دیکھیں نا, یہ کسی کام کرنے کا حکم دیا گیا تو جو طریقہ بتائے اس طریقے سے کرو تو سو فیصد نمبر, اور اگر نمبر اگر کام تبدیل کر لیا تو پھر جو بھی دیں اس کی مرضی. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ حکم کے غلام ہیں, جیسے چاہے بس ویسے ہی, اس کے بعد جو ہے ہم کچھ اور مزید نہ کرتے. پر میں جب کوئی ناگوار واقع پیسے اس وقت اس کو فوراً ذہن میں حاضر کر لیا جائے کہ اللہ کرا دے. مطلب یہ ہوا کہ وقت گزرنے کے بعد جب واقعہ ہو جائے اس وقت پھر زیادہ قلق میں نہ پڑو, پھر اللہ کا حکم تھا بس اللہ کا حکم کر لیا, کیا میں کیا کروں. ہاں اسے ایکسپیرئنس دینا کرو کیونکہ اس کا حکم ہے, بس میں اسے ایکسپیرئنس ضرور دینا کر لوں. ٹوکر لگی ہے تو ٹوکر تو لگنی تھی, لیکن اب احتیاط سے کرو, پھر بھی اگر تقدیر نہ ہو تو پھر بھی ٹوکر لگی ہے احتیاط سے چلنے کے باوجود, لیکن تم تو بچ جاؤ گے کیونکہ تم نے حکم پر عمل کیا تھا نا احتیاط سے چلنے کا. الگ تم نے تو عمل چل گیا تو تم بچ گئے, تو پھر لگنی ہے پھر بھی لگے گی. کیوں کہتے جب گاڑی چلاتے ہیں نا کوئی ڈرائیور, اس کو ایک نصیحت کی جاتی ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے نصیحت کی گئی یا نہیں پتہ, لیکن اس کو ایک نصیحت کی جاتی کہ تم جو ہے نا یہ نہ سوچو کہ گاڑی سب لوگ گاڑی ٹھیک کریں, صرف تمہارا دماغ کا درست ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ باقی لوگوں کے دماغ کا درست ہونا بھی ضروری ہے, اور پھر تیرے پاس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ باقی لوگ تمہارا درست ہیں, یاد ہے یاد بھی کرو. کوئی بھی آدمی ایسے ایسے کر کے آپ کے سامنے آ سکتا ہے, پھر آپ کیا کرو گے؟ فاصلہ رکھو جیسے قوانین وغیرہ اور ہوتے ہیں نا, مطلب اسی لیے ضرورت ہی ہے کہ بھی فاصلہ رکھو, کیونکہ کوئی بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے, کھانا کھا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو یعنی اگر کوئی کسی پہ پہنچنے والے تو ضروری نہیں کہ اپنی وجہ سے پہنچے, کسی اور کی وجہ سے تو پہنچ سکتا ہے, کوئی اور غلطی کر لے گا. اب آپ کی جو ہے مطلب یہ ہے کہ ٹوکر آپ سے لگی, آپ کو پہلے گھر گیا نیچے دیکھو, ایک عین وقت پہ آپ کو جو ہے نا آپ کے پاس ایک گاڑی گزر جاتی ہے اور اس کے ٹائر کے ساتھ ایک پتھر پھسل کے آپ کے سامنے پڑ جاتی ہے, اور پھر آپ کو ٹوکر لگی تو آپ کیا کریں؟ تو جو تقدیر ہوگا وہ تو پھر بھی ہوگا, لیکن تم یوں کرو کہ تم احتیاط کرو کیونکہ تمہیں ایک دفعہ ٹوکر لگ چکی, اب اپنے آپ کو بچاؤ. تو ایکسپیرئنس گین کرنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ حادثہ جو ہوتا ہے نا, حادثے کے دو اثرات ہوتے ہیں, ایک خوشگوار اور ایک ناخوشگوار, ہر حادثے, اور یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا اثر لینا چاہتا ہے. ناخوشگوار اثر اس کا یہ کہ پھر ڈرے گا اور اتنا ڈرے گا کہ پھر چلے بھی نہیں سکے گا, یعنی وہ جو ہے نا وہ انڈیزائرڈ احتیاط کرا جائے گا, ٹھیک ہے نا, باہر میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہ تو ناخوشگوار ہے, یہ تو نہیں. لیکن خوشگوار یہ ہے کہ انسان اس کو ایکسپیرئنس گین کر لے اور جتنی ریزنیبل احتیاط ہے اس کو کرے, ریزنیبل احتیاط. اب دیکھیں یہاں پر جراثیم نہیں ہے, اب اگر میں جراثیم سے ڈر گیا اور اتنا ڈرا کہ اب مجھے پتہ ہے کہ ہر جگہ جراثیم میں چدر جاؤں اس جراثیم کے سوچتے ہی مر جاؤں میں کہ نہیں. ڈاکٹر کہہ رہے پر مطلب مطلب جتنے انسان کا مطلب وہ انسان ہے اتنا کرو, باقی جو تصدیق مقدر ہے آپ کیا کرو گے, کسی کا جراثیم میرا ادھر پڑا ہوگا تو میں کیا کروں گا, اس میں تو آنے ہی ہے نا, کسان میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال یہ کہ میرے اپنی جو ہمت ہے وہ تو میں کروں نا, جو ریزنیبل احتیاط ہے صابن سے ہاتھ دھونے والی باتیں ہیں یا جو مطلب یہ ہے کہ کانسنے وانسنے میں احتیاط کرنے ہیں, دوسرے لوگوں سے جو احتیاط ہے وہ ساری چیزیں کریں گے, وہ سارے مجبوری ہے اس مطلب برتن میں پانی پینے یہ سب ہم کر لیں گے. لیکن پھر بھی اگر مقدر ہوگا تو وہ ہوگا, اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اگر احتیاط ہو تو کوئی بچ سکتا تو کوئی مرتا ہی نہ ہو. ظاہر مطلب یہ ہے کہ وہ تو اللہ پاک نے مقدر کیا ہوتا ہے, کسی نے کسی طریقے سے ٹکر لگتا ہے جب وہ جانے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر آدمی سے سب بخود ہی. حضرت مولانا روح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قضا آ جاتی ہے تو میڈیسن پوائزن بن جاتی ہے, میڈیسن جو ہے نا پوائزن بن جاتا ہے. اور ہوتا ہے میڈیسن بجائے تو خود بھی تو پوائزن ہے, ڈرگ ہے نا, ڈرگ تو ڈرگ ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ کے لیے اس کا کیا ہے افیکٹ ہے نا, مطلب یہ ہوا کہ انسان بچنے کی کوشش کرے, باقی جو مقدر ہے اس کو تفویض کوئی نہیں کرے. تفویض کا دوام یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اس کا استدار کیا جائے کہ تصرف حق کا ہے, تصرف حق ہے, لیکن تجربہ سے ثابت کے وقت پر اس کا استدار ہو جانا, اس کا حصول بھی اس پر موقوف ہے کہ چند روز ہر وقت اس کا استدار برقرار ہے, بغیر اس کے رسوخ نہیں ہوتا. ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہے, کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ ہے. لیکن ان وقت پر گناہ کے وقت اس چیز کا یاد آنا کہ اللہ ہے, یہ آپ کسی کے وقت میں نہیں ہے, ورنہ پھر انسان کو گناہ ہی نہ ہو. تو یہ کیسے حاصل کریں گے؟ اس کے لیے انسان کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ہاں اتنا پریکٹس کرنی پڑے کہ پھر بھول نہ جائے, کہیں بھی اس کا استعداد جو ہے نا وہ فیل نہ ہو, اس کا ہر ہر دم استعداد رہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے یہ تصرف حق کے سوچ والی جو بات ہے, اس کا بھی استعداد تبھی رہے گا کہ جب ذرا ہم اس کی مشق کریں گے, اور اس کبھی مطلب ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے ارادے سے کر لیا کریں گے, پھر انشاءاللہ ہر وقت جاری رہے گا. استحضار مکمل کامل نہیں ہوتا, نہیں مجبور تو نہیں ہوتے, البتہ نفس کی خواہش اس پر غالب ہوتی ہے. مطلب استحضار کی اتنی قوت نہیں ہے نا اس میں بھی فی الحال. دیکھیے نفس سے میں نے آپ کو اس دن میرے خیال میں باتیں بتائی تھی کہ نفس جو ہے نا بہت بڑی پاورفل چیز, بہت پاورفل چیز, مطلب اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے, ہائی پاورفل ملنا چاہیے. اب اس کے مقابلے میں اپنی روحانیت کو اتنا پاورفل بنانا پڑتا ہے تبھی جو ہے نا کام ہوتا ہے, ورنہ صحیح بات ہے اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. حضرت مانند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اسلام میں ربانیت نہیں ہے, اور میں ہماری ربانیت ہے کہ شباب ہو, موقع ہو, دعوت ہو, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ڈر. کوئی آسان مشکل تھا بس ذال کا فضل اللہ ہوتی ہے, نہیں ایسا اللہ تعالیٰ جس کا فضل پر مارے تو اس کو بچا دیتا ہے, ورنہ بے شک بڑا ہی پرسا نظر آئے لیکن ان موقع پہ پھسل جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ والی بات ہے, مطلب میگنیٹ ہے نا, یہ کوئی آسان چیز تو نہیں اس کا مقابلہ کرنا. اس لیے کہتے ہیں کہ خود اپنے مرضی سے اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالو, بچتے رہو, جو بچنے کی کوشش کرے گا اس کو بچایا جائے گا, اور جو دعویٰ کرے گا تو دعوی والے منہ کے بل گرے گا, دعویٰ کرنے والا بھی نہیں بچتا. میں بڑا ٹھیک ٹھاک ہوں میں کچھ نہیں 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 یہ والی بات نہیں ہے میں والی بات نہیں ہے جو جب میں آ گیا تو معاملہ خراب ہو گیا اپنے آپ کو بچاؤ ڈرو اس بات سے کہیں میں پڑھ نہ جاؤں اس میں یہ ذرا خطرناک بات ہے اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ سنی دے مطلب کہیں گے پیسہ پیسے کے پیچھے جاتا ہے پیسہ پیسے کے پیچھے جاتا ہے تو کسی نے بات سن لی اس نے چلو جاتا ہے کیا کمانے کی ضرورت ہے جا کر اپنے گھر سے ایک روپیہ لیا اور دکاندار کے گلے گلا نہیں ہوتا اس کے سامنے اس طرح پکڑا کے ہفتے جائیں گے کافی دیر تک اس کو پکڑے رہے کے بعد بہت سنگ ہو گیا بھائی کمانے کی پیسے بھی دل نہیں آ رہا اس طور پر کہیں گے اس کا نام کہ یہ کیا ہے اس نے کہا میں سنا تھا کہ پیسے کے پیچھے پیسہ آتے تھے اس کا اتنی سبھی نہیں آتے میں نے کہیں گے کہ پیسے پیسے کے پیچھے آ گیا نا یہ زیادہ تھے وہ کم تھا تو زیادہ پیسے کے پیچھے کم آ گیا نا اور کیا بات تو صحیح ہے تو ایک طرف نفس ہے دوسری طرف روحانیت ہے تو اگر نفس کی قوت زیادہ ہوگی تو روحانیت پھیل ہو جائے گی تو لیکن اگر نفس اگر روحانیت مضبوط ہوگی تو نفس کرے گا نفس پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا جب کہتے ہیں کہ روحانیت کو زیادہ بڑھاؤ 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 کہتے ہیں امتحانات آتے رہتے ہیں حالات آتے رہتے ہیں لہٰذا اگر روحانیت ہوگی تو ان شاء اللہ ہوگی بچت ہوگی فرمایا کہ تفویض پر بغیر یہ شبہ ہوتا ہے کہ بس نہ غلام پر تنبیہ ہو نہ بیوی سے بات فرض ہو نہ اولاد کو تعذیب ہو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے نفس کے لیے تعذیب و انتقام ضروری نہیں ہے اور اگر یہ لوگ خدا اور رسول کے مخالفت کرے تو اس پر رضا جائز نہیں نس پر سکوت کرنا تفویض کی فرض ہے بلکہ وہاں تو تعذیب ہی تفویض ہے ہاں جب غلبہ تفویض ہوگا تو اول اول حالت یہی ہوگی مگر تنقید کے بعد ہر حالت میں حقوق کو صحیح انداز سے ادا کرے گا بس انتصال للامر تعذیب کو اختیار کرنا اہم تفویض اصل میں واقعیت یہ بڑا مشکل تھا یعنی غلبہ حال اگر کسی کے اوپر ہو جائے تفویض کا تو انسان ڈیلا 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 ڈالا بن جاتا ہے جو مولا حالانکہ ابھی بہت ساری چیزیں کیٹیگرائز کرنی ہیں آپ نے کیا کہا ابھی میں نے کیا کہا ابھی میں نے کیا کہا آخری فکر میں نے کیا کہا روٹی کی اس سے پہلے کیا تھا
اپنے آپ کا
جو مولا کی مرضی وہ میری مرضی یہ میں نے کہا تھا نا اس سے مولا کی مرضی کیا ہے بتاؤ آپ کو مولا کی مرضی کا پتہ ہے نہیں ابھی بتاتا ہوں مولا کی مرضی کا آپ کو پتہ ہے مولا کی مرضی کا مولا کی مرضی کا کیسے پتہ ہے شریعت مولا کی مرضی ہے جو چیز وہی سے آئی ہے اس کو تو آپ ایک طرف رکھتے ہو اور اپنے ذہنی انٹیوشن کو آگے رکھتے ہو تو انصاف ہے تو غلب حال میں تو جائز ہے ابتدا میں فرما رہے ہیں کہ غلب حال ہوتا ہے تو غلب حال میں تو جائز ہے کیونکہ اس وقت صرف اپنی چیز سامنے نظر آ رہی ہے شریعت اس کو نظر نہیں آ رہی اصل مولا کی مرضی اس کو ابھی نظر نہیں آ رہی اس کو صرف اپنی بات نظر آ رہی ہے لیکن جب یہ صحیح کامل ہو جائے گا تمکین اس کو حاصل ہو جائے گی پھر اس کو مولا کی مرضی صحیح معنی میں نظر آئے گی مولا کی مرضی اس کو صحیح معنی میں اور مولا کی مرضی شریعت لہٰذا یہ کرے گا تو وہی کہ شریعت کی بات ہے اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں اور تو بس اچھی رہتا میں کیا کہتا این کرائسس کے وقت میں کیا کہتا ہاں اور رستہ اور دوسری بات یہ کہ جو حضور نے کیا وہ چھوڑ دوں گا اور پھر یہ برد برد دلیں گے فرمایا آپ اللہ قرآن پاک میں ہوں اللہ تعالیٰ ان نامانا اس وقت نئی وجہ سے ان کے ساتھ تھا لہٰذا میں کہا اللہ کی مدد ہے میری زندگی سے تنظیم کی حالت تنظیم کی حالت مغلوب نہیں ہوئے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے جب کبھی انسان کو یہ ابتدا میں اس قسم کی حالت پیش آئے تو جب اس کا ذہن کام کرنا شروع کر لے جب اس کا ذہن کام کرنا شروع کر لے تو پھر وہ سوچے کہ بھائی مولا کی مرضی تو مجھے پتہ ہے اور مولا کی مرضی تو شریعت کے چلنے میں ہے لہذا اگر میری بیوی شریعت کے خلاف ورزی کر رہی ہے تو میں پیار تو نہیں کر سکتا اگر میرے بچے شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں تو میں اس کو پیار تو نہیں کر سکتا اگر میرے غلام جو ہے شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں میں اس کو پیار تو نہیں کر سکتا میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا اس کے بعد جو مولا کی مرضی ہوئی ہوگی نتیجے کو خدا پہ چھوڑے گا نتیجے کو خدا پر چھوڑے گا لیکن ابتدا میں کوشش کرے گا کس چیز کی جو اللہ کی مرضی ہے مجھ سے جتنا اس میں ہو سکے گا میں وہ کروں گا بلکہ ہڈن دین سطور یہی بات ہے کہ مولا کی مرضی ہے کہ جتنا میں کر سکتا ہوں میں وہ کروں جتنا میں کر سکتا ہوں میں کروں اس کے بعد جو مولا کی مرضی تکمیلی طور پر وارد ہوگا تو وہ اسے ماننا مجھے ماننا تو میں شجاعت دو ہیں ایک شجاعت عمرہ کی دوسری شجاعت سفیان کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت سفیان کی یعنی سپاہی کی شجاعت کہ میدان میں دشمن کے مقابلے پر ڈر رہے ہیں اور عمرہ و سلاطین کی شجاعت ہے کہ سخت خطرات و حوادث کے مستقل مزاج میں ٹھنڈے مزاج کے اس وقت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ٹھنڈا مزاج نہیں بہت کم ٹھنڈا خون نہیں ہے ہم لوگ جو ہے نا وہ ذرا ٹھنڈے مزاج سے سوچ کے نہیں کرتے جو جنرل ہوتے ہیں نا جنرل ہاتھ بلڈ نہیں ہوتے وہ جو ہے نا ہم کو ٹھنڈا مزاج لینا پڑتا ہے دیکھتے ہیں اس کے کنسیکوئنسز دیکھتے ہیں میں جو مومنٹ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا رہا ہے میں جو مومنٹ کر رہا ہوں اس کا تو وہ تبھی صحیح کیلکولیشن کر سکے جب اس کا دماغ کام کر رہا ہوگا نا صحیح اس سے کیا لگتا ہے انسان کا دماغ صحیح نہیں کام کرتا لیکن جب انسان آمنے سامنے دشمن رہا اس وقت تو کیلکولیشن نہیں کر سکتا اس وقت تو جذبہ ہی کام کرتا ہے بس سمجھ میں رہی نا تو فتیان والی شجاعت یہ ہے آمنے سامنے اور جنرل والی شجاعت جو ہے وہ کیا ہے وہ ٹریننگ والی ہے اچھا پریشان ہو ازرفتہ نہ ہر حادثہ کے مناسب تدبیر کرے چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو شجاعت و قوت قلب یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت مستقل مزاج رہے خود بھی سنبھلے اور تمام صحابہ کو بھی سنبھالا محققین اہل سیر کا قول ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ دو سال میں وہ اصول سلطنت قائم کر دیے جس پر عمل کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال میں وہ انتظامات کیے وہ فتوحات کثیر آدمی کی دنیا میں نظیر عام طور پر یہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فاتح اعظم کہتے ہیں مگر محققین حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فاتح اعظم سمجھتے ہیں آج یہ شجاعت استقلال اس کے بعد آپ کو اسی تفویض و تنقید کے بدل رہی ہے بلکہ اس کے میں ایک اور تشریح کرتا ہوں کہتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جو تھی نسبت اتحادی نسبت کی کئی قسمیں نسبت نکاسی ہوتا ہے نسبت اصلاحی ہوتا ہے اور نسبت اتحاد القائی ہوتا ہے اور نسبت اتحادی ہوتا ہے سب سے بڑی نسبت جو ہے کیا ہے اتحادی میں وہ بالکل یعنی ایک ٹرو کاپی کی طرح مطلب ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھے سب سے پہلے دکھ کس کو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ان کے اپنے جذبات ہیں یہ ان کے اپنے جذبات ہیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا تھا؟ نہیں آخر میں کیا فرمایا تھا؟ بھلے رسی لیکن اب تو رسی کے علاج درکار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا تھی؟ وہاں جانا تھا. نسبت آتے آتی کا تقاضے کیا تھا؟ اس چیز کو دل سے تسلیم کیا جائے جو آپ چاہتے. اس وقت آپ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے ہوئے آخری وقت نسبت کی وغیرہ ہو گئے. لہٰذا اس وقت وہ اپنے آپ کو بھول گئے کہ میرے بھی کچھ جذبات ہیں. اس لیے اسٹیبل رہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے اسٹیبل رہے. اب اس وجہ سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو, ہاں, انہوں نے لازوال فکر تھا ممبر پہ بیٹھ کر اما محمد اللہ رسول جائے پڑھ کر اس کے بعد کیا فرمایا؟ جو اللہ کی, جو محمد کی عبادت کرتے تھے, یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کشی کر. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ اللہ حی قیوم ہے. اس وقت صحابہ کو سمجھا کہ جیسے آیت ابھی اٹھ رہی ہے. حالانکہ شاید کتنی بار پڑی ہوگی پہلے. اس وقت صحابہ کو اندازہ ہو شاید ابھی. تو یہ جو ہے نا, یہ حضرت صدیق علیہ السلام کی کامل تمکین کی وجہ سے نسبت ہاتھ سے جہادی چل رہا تھا. کرنا بڑا مشکل تھا. عمر رضی اللہ عنہ سے جیزار شخص, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پیری کو حضور دنیا سے شیو لے گئے میں اس کا سر اڑا دوں گا. حضرت مغیرہ نے کہا کہ شاید یہ بات ہو چکی ہے. ان کے تجھے فتنہ بہت جلدی پکڑتا ہے, ٹھیک ہو جاؤ نہ تیرا سر اڑا. عثمان رضی اللہ عنہ نے دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا کرتا نہیں ہو گیا. مطلب یہ حالت تھی, ظاہر ہے صحیح بات, ہمیں پتا ہے ایسی حالات آتی ہیں جب افیلیشن ہوتی ہے, اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا, آپ کے اسٹوڈنٹ کی بات ہوتی ہے, ایسے حالات پیش آتے ہیں. بعض لوگوں کا معیشت کی تنگی کی وجہ سے دل پریشان ہوتا ہے, اس کا اثر نماز پر بھی پڑتا ہے کہ حضور قلب نصیب نہیں ہوتا. سبب اس کا اکثر ذوف طبیعت ہے, اس لیے توکل کی منافی نہیں کیونکہ طبی امور غیر اختیاری ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے اس کے اوپر ایک سلسل, ایک آدمی ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیکچر دینے کے لیے, مطلب کچھ بات کرنے کے لیے, اس کا دل شروع کر لیتا ہے. وہ دل کو کیا کرتے ہوں گے, کوئی طریقہ بتاؤ نا. ٹھیک ہے, اب کیا کر سکتے ہیں. اس کو کہا جائے کہ بار بار کرو تاکہ آپ اس کی تعدادی ہو جائے, یہی کہا گیا نا, یوز ہو جائے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جب آتے ہیں تو اس کو بھی کہا جائے بھائی نماز پڑھتے رہو, چاہے کچھ بھی آ جائے پڑھتے رہو تاکہ تم اس میں عادی ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا. صابر تو امیر اپنے تدبیروں پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے تھے, بلکہ ہر قسم کی تدبیر مکمل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا اور طلب نسبت اور تفویض اللہ کرتے تھے. یہ راز ہے ان کی کامیابی کا, اور یہ وہ زبردست ہتھیار ہے جس کی طاقت کو مادہ برس نہیں سمجھ سکتے. یا مسلمانوں, یاد رکھو تم کو جب کامیابی ہوگی خدا تعالیٰ سے جوڑ اللہ کا جوڑنے کے بعد ہی ہوگی, اور جب تم کو اپنی کامیابی کو مادی اسباب اور ظاہر طاقت کے حوالے کرتے رہو گے تو کبھی کامیاب نہیں, کیونکہ اس قوت میں دیگر اقوام ہم سے ہمیشہ آگے رہے ہیں, تم ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. تمہارے پاس رضا الہی اور اتفاق و جمعیت کے ساتھ دعا کا ہتھیار بھی ہو, کوئی قوم تم پر غالب نہیں. اصل میں یہ بات سمجھانا بھی کافی مشکل ہے, آسان نہیں ہے آج کل کے دور میں, لیکن ہے یہ بات. اسباب کو جمع کرنا تو ہمارے لیے حکم ہے, لیکن اسباب کے ساتھ دل لگانے کا حکم نہیں ہے. دل لگائیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اسباب کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق جمع کریں گے. جتنے اسباب ہم جمع کر سکیں اللہ تعالیٰ کے بدل ہے, اور پھر اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ان اسباب میں جان پوری ڈال سکتا ہے. ہاں, اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو اللہ جل شانہ کہ قدرت کا جو ہاتھ ہے وہ ان ناکافی اسباب کے اندر ظاہر ہو کے رہے گا, اور اسی کو کرامت اور معجزہ کہتے ہیں. اسی کو کرامت اور معجزہ, کیونکہ اللہ پاک اپنی قدرت کا ہاتھ جو ہے وہ اسباب میں چھپا دیتا ہے, اسباب میں چھپا دیتا ہے. ایک دفعہ یہ ہجری سن کی ابتدا ہو رہی تھی, مطلب یعنی وہ نیت جرمنی میں جانے سال آیا تھا, تو ایک صاحب نے اپنا مقالہ اس پر بیان کیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہجرت کی بطور معجزہ تھی, اور ہماری جو ہجرت کی بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور عادی اسباب کی تھی, اور یہ زیادہ افضل ہے. تو وہاں پر ہوتا تھا کہ تعلیق بھی ہوتا تھا, رفع اسلام سے بھی ہوتا تھا. میں نے ہاتھ کھڑا کر آپ کیا کرنا چاہتے, میں نے کہا کہ میں اس کو تعلیق ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں, کریں. میں نے کہا مجھے آپ ایسا معجزہ بتا دیں تعریف میں کسی نے بھی کہا جو بغیر ضرورت ہو چکا. جب ضرورت آتی ہے کوئی پوچھتا ہے یا مشکل آتی ہے یا کوئی بات بنتی ہے تو اس طرح معجزہ نمودار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزہ تھا وہ بطور ضرورت آیا تھا, جب سامنے سمندر آ گیا تو راستہ نہیں مل جاتا تو معجزہ کر دیا. میں نے کہا بالکل آپ کے سب کے ساتھ یہ ہوا, آپ کے سب جب نکل رہے تھے تو ابتدائی معجزہ تھا, وہ جو میں کہتا نا مٹی وہ سب چاند سے میں چلی گئی, ہاں, اور اس طریقے سے سب جو ہے نا وہ سب کے سامنے آپ سے نکلے. علی کرم اللہ جی کو چارپائی پہ سنا ہے, اپنی چارپائی پر, اور علی کرم اللہ جی فرماتے ہیں کہ اتنے آرام کی نیند میں چاہیے کبھی نہیں سنایا جتنا اس رات کو سنا. آرام کی چادر اپنے سر پہ لیا ہوا ہے اور سب لوگ آپ کے شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں, کبھی یہ سوچ سکتا ہے تو اس وقت آرام کی نیند دیکھ سک سکتا ہے. بھائی وہ تو ضروری تو نہیں کہ چادر اٹھا کے کوئی دیکھے کہ آپ کا اسلام ہے یا نہیں, انہوں نے تو تلوار مار لی تھی سارے مجھے کریں اور کیا ہے. میں نے کہا اتنا میں نے کہا ان تک خط کیا شہر بات ختم بس, اور پھر خود ہی شروع ہو گیا. میں نے کہا سرا کا جو مسجد آیا جو ان کے بوت کا جو تھا بس مجھے جو گبوتر چاندوں کا سب چیزیں خود ہی آ جائے گی جیسے بس آپ سے ہی کہتے ہیں. میں غلط تھا میرا اللہ جل شانہ اپنے قدرت کا ہاتھ اسباب میں چھپا دیتا ہے. کوئی دوائی جو آپ کی میڈیکل نالج میں اس کے لیے نہیں ہوتی, لیکن جب اللہ پاک فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کا علاج بن جاتا ہے, اس میں اللہ پاک شفا ڈال دیتا ہے, اور کوئی اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. اس کا یہ ہوتا ہے نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, ٹھیک ہے نا. تو جتنے اسباب انسان جمع کر سکتا ہے وہ جمع کرنا ضروری ہے, لیکن پھر باپ کے ساتھ جینے لگائے, جی لگائے اللہ کے ساتھ, پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ آپ ان کو اس کے اندر جان کی ڈالے گا. نہیں نتیجے تن اللہ جل شانہ نے اتنا اس بات کا کام بنا رہا ہے, یہ اللہ پاک کا سنت ہے. اللہ پاک ناکافی اس بات کے کام بنا رہے تھے, اور مسلمانوں کا تو ہمیشہ ناکافی اس بات کے کام بنا, لیکن اس صورت میں بنتا ہے جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو, جب اللہ کے لسان سے بھروسہ ہو, اور جب اپنے مقدور پر اسباب جمع کیے ہوں, اپنے مقدور پر اسباب جمع کرنے میں سست چیز نہ ہو. آخر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ بس چلے جائیں تو فتح آپ کی ہوگی, جانا تھا صرف, لیکن جو وہ پانی والا جو بات تھی نا وہ آ گئی رہ گئی پیچھے. مطلب یہ ہے کہ جو ڈر گئے تو ڈر گئے, اور جو آگے چلے تھے آپ اللہ پاک نے نہیں سر فتح دلوا دی, بس بات تو نہ کہتی تھی نا. Thank you. فرمایا کسی رقم کے مطابق جب تک کٹک ہو ہرگز نہ لو, اور یہ مت سمجھو کہ اگر اس رقم کو واپس کروں گا تو پھر کہاں سے آئے گی, اگر وہ تقدیر میں ہے تو پھر آئے گی, اور اگر تقدیر میں نہیں تو اس کی جگہ دوسری رقم آ جائے گی. خدا سے ایسی امید, اچھا نا امید کیوں ہو گئے کہ بس ایک دفعہ دے گا تو پھر نہیں دے گا. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے اندر شبہ ہو تو شبہ والی چیز نہیں لینا چاہیے, کیونکہ وہ جو ہے نا کہتے ہیں حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں, اور جو شخص اپنے آپ کو مشتبہ امور سے بچائے گا تو اپنے ایمان کو, اپنے عمل کو خالص کرے گا, اپنے اسلام کو خالص کرے گا, اور اگر مشتبہ چیز میں پڑ جائے گا تو فرماتے ہیں کہ پھر کسی نہ کسی وقت حرام میں بھی پڑ جائے گا. لہذا یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی اس قسم کی چیز ہو جس میں انسان کو خطرہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب یہ خراب ہو تو پھر اس کو چھوڑنا چاہیے. فرماتے ہیں ابن عطاء سکندری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ علامات الہیہ لکھے, ان میں ایک الہام یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے میں سے روزی دینے والوں کے لیے تو یہ دعا بھی کرے کہ اللہ مجھے رزق نہ دو تو میں جب بھی تمہیں دوں گا اور تیرے مانگنے پر کیوں نہیں دوں گا. فرمایا یہ کہیں ثابت نہیں کہ اولاد کے لیے اپنے باپ کا انتظام کرنا مطلوب ہے, بلکہ مشائخ کا تو اس میں خاص مذاق ہے. حضرت شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ نے وصیت کی کہ اپنے باپ کے لیے وہ اولاد کی فکر فضول ہے, کیونکہ دو حال سے خالی نہیں, یا تو وہ صالح ہوں گے تو صلحا اس کو حق تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے, یا بد ہوں گے تو خدا تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے تم نافرمانی میں کیوں معین ہو جاتے. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ تھا. عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود امیر المومنین تھے لیکن اپنے اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, تو کسی نے ان سے پوچھا بھی کہ اپنے اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑنا چاہیے, تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو فرمان بردار ہوں گے اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہوں گے, اگر ہیں تو پھر تو اللہ ان کے لیے کافی ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر میں ان کے لیے کیوں چھوڑوں, انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں اس کو اڑائے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے 12 بیٹے تھے اور 12 کے 12 گورنر تھے, اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو شام بن عبد الملک جو اس کے بعد خلیفہ بنے, اس نے اپنے بیٹوں کے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا لیکن وہ بغداد کی گلیوں میں بھیک بھی مانگتے ہوئے نظر آئے ہوا. دونوں باتیں اللہ پاک نے کہیں, تو جب اللہ جل شان کسی کو رکھے, کہتے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چاہیے, تو جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کر لو پھر تو کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. پر میں آل اللہ کی راحت کا راج ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی راحت تجویز نہیں کرتے, کیونکہ یہ تجویز کرنا دعویٰ ہے ہستی کا کہ ہم بھی کچھ ہیں اور ہماری تجویز بھی کوئی چیز ہے, بلکہ ان کا مذاق فنا محض کا ہوتا ہے, اس لیے حضرات تجویز کہاں کر سکتے ہیں. ان کا کوئی عزیز بیمار ہوتے تو وہ دوا اور ادوا سب کچھ کرتے ہیں مگر دل سے ہر پہلو پر راضی رہتے ہیں, اگر مر گیا تو وہ اول ہی چیز پر راضی تھے, وہ تبھی رنج ہو اس کا مذائقہ نہیں, مگر دل سے اس پر راضی رہتے ہیں. اور تمام کلفتوں کی جڑ یہی تجویز اور توقع ہے, جو شخص تجویز اور توقع فنا کر دے گا وہ حال میں راحت میں رہے گا, بلکہ اگر کوئی دنیا دار شخص بھی اللہ سے نہ تمام تشبہ حاصل کرے گا وہ بھی دوسروں سے زیادہ راحت میں رہتا ہے. مطلب انسان جب خود تجویز کرتا ہے نا کہ مجھے ایسا اور مجھے ایسا, میرا ایسا اور میرا ایسا, میرا ایسا اور میرا ایسا, وہ پریشان رہے گا, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی سے دیتا ہے, اس کی مرضی سے تھوڑا دیتا ہے, آج پھر تو ظاہر پریشان رہے گا. لیکن جب توقع ہی نہیں ہوگی تو جو ملے گا اس پر شکر کرے گا تو راحت ملے گا. جب مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی کسی چیز کو تجویز ہی نہیں کرے گا. ہم ویسے کہتے ہیں اپنے باتوں میں, مثال کے طور پر جو ہمارا محسن ہوتا ہے, محسن ہوتا ہے جس کے ممنون ہوتے ہیں, تو جب وہ کچھ ہمیں پوچھتا ہے کہ بھئی میں کیا دوں آپ, کہتے ہیں جی آپ کی مرضی, کہتے ہیں آپ ہمارے مائی باپ ہیں. لوگ کہتے ہیں پوچھو بھی ان کو بڑے لوگ کو, کہتے ہیں جی آپ ہمارے مائی باپ ہیں, تعظیم ہوتا ہے. وہ سب جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں, تو اگر اللہ جل شانہ کے ساتھ ہم ایسے ہی تعلق بنا لے کہ اللہ پاک سن کے آپ ہمارے سب کچھ جو آپ کا فیصلہ ہو ہمارا فیصلہ, تو کتنے مزے ہیں. بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ بڑے مزے میں بیٹھے ہوئے تھے, ہارون رشید ان کا کنٹمپریری تھا, تو وہ تشریف وہ لے جا رہے تھے تو ان کو دیکھا, انہوں نے کہا بہلول کیا حال ہے, تو اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوگا. تو اس نے کہا خدائی کا دعویٰ کب سے شروع کیا, میں نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا, کہ یہ الفاظ کیسے ہیں, کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں پناہ کر دیا, تو جو اللہ کی مرضی میری مرضی کے مطابق سب کچھ ہو,
تو وہ چپ ہو گیا کہ یہ تو بڑا ہوشیار ہے. تو یہ ہوتا ہے. فرمایا مشورہ کے بعد حاکم کی رائے جس طرح قائم ہو جائے اس کو اپنی رائے کے موافق عمل کرنا چاہیے, خدا پر نظر رکھنا چاہیے. وہ ایک آدمی کی رائے بھی تمام عالم کی رائے پر غالب کر سکتے ہیں. یعنی جس حاکم کی دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا تو مشورہ تو اس لیے کرے کہ سنت ہے, لیکن اس میں طاقت اللہ پیدا کرے گا. فرمایا پونک دو اپنی آواز کو اور جلا دو اپنی تجویز کو, بس فنا اور تفویض کلی اختیار کرو, میاں کو راضی رکھنے کی کوشش کرو, کمال کی آواز کرنے والے تم کو رہو. یعنی انسان کیا کیا پنتی کیا پنتی تو انسان کیا اور اس کے کمال کیا, سب کچھ تو اللہ کا ہے. الحمدللہ رب العالمین کیا سارے تعریف اللہ کے لیے, جب ہر تعریف اس کے لیے تو پھر اپنی تعریف کہاں سے آتی, ہماری تعریف کہاں سے نکلی. بس اللہ کے بھروسہ رکھنا چاہیے. پر میں جو شخص منکر تقدیر ہے اس کو کبھی صبر نہیں آئے گا, بلکہ ہمیشہ قلب و اضطراب میں رہے گا. اور علاجی کوتاہی اور تدبیر علاجی کا قصور بتلاتا ہے. بخلاف قائل تقدیر کے کوئی بھی طبی وفات ولد زوجہ وغیرہ پر حضر ملال کا اثر اپنے قلب پر پائے گا, اور اس کا نفس بھی نفس علاج وغیرہ کو سبب بنا کر پیش کرے گا. لیکن اس کو معنی یہ خیال پیدا ہو کہ در حقیقت اس کا وقت دیا گیا تھا, حیات مستعار ختم ہو چکی تھی. نقش علاج بھی اس کے واسطے مقدر تھا, اور جب اس کی موت کے واسطے خدا عالم نے عالم ظاہر میں نقش علاجی کو علت بنایا تھا تو کوئی قوت ایسی نہیں تھی جو اسے کہ نقصان علاج کو پورا کرتی ہو. بس کے بعد اس کو بالکل صبر آ جائے اور کسی قسم کا رنج ملا لو, قلب کو اضطراب کا اثر اس قلب میں نہیں رہے گا. یعنی انسان جو منکر تقدیر ہے, جو تقدیر پہ یقین نہیں رکھتا, وہ تو ہمیشہ پریشان رہے گا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کوت لے گا کہے گا وہ میں نے یہ نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کیا. اس کو چین نہیں آئے گی. جبکہ جو تقدیر کا قائل ہوگا وہ کوشش کرے گا, اسباب اختیار کرے گا, لیکن اسباب جب فیل ہو جائے تو کہے گا وہ تقدیر میں نہیں تھا, اسباب فیل ہو نہیں تقدیر میں تھا. مجھے خود اپنے والد صاحب کو وفات یاد ہے, اسپتال میں تھے, 1:15 تک میں 1:15 کا ٹائم تھا تقریباً, اور جب حالت ان کی تبدیل ہونی کوما میں تھے, جب حالت ان کی تبدیل ہونے لگی تو مجھے اس میں یا پھر آتا ہے یا پھر جاتا ہے. جب کوما میں مطلب ہلنے جلنے کی شروع ہو جائے تو وہ دو باتیں ہوتی ہیں, یا آ رہا ہوتا ہے یا جا رہا ہوتا ہے. تو میں پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ بھاگا بھاگا ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نہیں تھا, کمپاؤنڈر کے پاس کمپاؤنڈر نہیں تھا. پھر لوگوں سے ڈاکٹر کا گھر پوچھا کدھر ہے, کوئی بھی ایسا نہیں ملا جو ڈاکٹر جس کو ڈاکٹر کا گھر معلوم ہو, جس کو کمپاؤنڈر کا گھر معلوم, نرس وغیرہ خود اس کو ڈال دیں گے خالی. اس نے کہا کہ وقت آ گیا ہے اب جو ہے نا سارے ڈاکٹر آنے کھڑے ہو جاؤ, تم ظاہر مطلب تم نے اپنی کوشش کی, اب نہیں ہے ایسی حالت ہی میں آ گیا, تو اس کا مطلب اگر بچانا ہوتا اور اس کا علاج مقدر تھا تو 10 یہ حالت ہو جاتی, 11 حالت ہو جاتی جب ڈاکٹر وغیرہ سب ہوگی. اب ایسے وقت ہی میں آنا ہے تو اس کا مطلب لے جانا ہے, بچانا نہیں. تو بس میں درخواست کر رہا ہوں, مطلب یہ ہے کہ انسان جب فیصلہ آ جاتا ہے نا تو اس کو کچھ چینج نہیں کر سکتا, وہ انسان اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس کے فیملی میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں زیادہ اور اسپیشلسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, جب ان کو لے جانا ہوتا ہے تو بیماری بھی اسی کے مطابق دیتے ہیں, وہ اسپیشلسٹ کی قبول نہیں ہوتی. بیماری بھی پھر اس کو ایسے ہی دیتے ہیں. میرا ہمارے علی صاحب جو تھے ان سے پوری فیملی ڈاکٹر, تین بیٹیاں ڈاکٹر ہیں اور تین بھتیجے ڈاکٹر ہیں اور بھائی ڈاکٹر ہے, اور مطلب یہ ہے کہ اس طرح اور جو رشتے کے بھتیجے بھتیجے ہوتے ہیں وہ کئی ڈاکٹر, فیملی سارے ڈاکٹر. لیکن اس کی جو ایک آنکھ تو ایسی بیماری ہو گئی کہ سب کے سامنے جو ہے وہ ایسا 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 ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں. بس وہ بیماری رہتی ہے. تو یہ ہوتا ہے, مطلب جس میں ہونا ہوتا ہے, جس چیز کا ہونا ہوتا ہے اس کے لیے سارے اسباب خود ہی بن جائیں گے, اس کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کرتا. اور جیسے عجیب نرسنگ ہوم میں جو ہے نا اس کا جو ڈاکٹر عدی رضا جان یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے, تو ان کو اچانک اس پر جو ہے نا اس کی سیر گرا اور منہ میں جا گیا ختم. ڈاکٹر کی کوئی فکر نہیں, اسپتال میں سارے فیسلٹیز موجود, ڈاکٹر موجود, نرسنگ موجود, ہر چیز موجود, لیکن وہ نہیں موجود. ختم, موقع ہی نہیں ملا, سیکنڈوں کا موقع بھی نہیں ملا. بس پھر کیا کر سکتا ہے آدمی, اس کے ساتھ کوئی کر سکتا ہے؟ جس نے جانا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے, جس نے رہنا ہوتا ہے اس کے لیے معمولی چیز بانا بن جاتی ہے. بس معمولی چیز بانا بن جاتی ہے. پر مشورہ کے بعد اچھا ہوگی اسلام وجہ بما اچھا بمان تفویض ہے, یعنی اپنے آپ کو ہر تصور تصرف الہی کے لیے آمادہ کر دینا. یہ وہ چیز ہے جو پریشانی کو بھی لذیذ کر دیتی ہے, مگر وہ لذت مٹائی اور حلوے جیسے نہیں بلکہ مرچ و برے کباب جیسی ہے, جس کی لذت وہی جانتے ہیں جو میں رسکانے کے عادی ہوں. چنانچہ عارفین کو بھی حق پڑے کہ مشقت اور مصاحب و اعلان پیش آتے ہیں, مگر ان کو اس میں لذت آتی ہے. اور وہ یوں کہتے ہیں, ناخوش تو خوش بہت برجان مند, دل فدا یاد دل رنجان مند. یعنی انسان جب اللہ پہ بھروسہ کر لے اور اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق ہو, تو پھر اس کی طرف سے جب پریشانی آتی ہے تو اس کو چونکہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے, تو اس کو اس میں لذت ملتی ہے. لیکن وہ لذت مٹائی اور حلوے جیسے نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو ذرا میٹھی چیز ہوتی ہے نا, یہ ذرا مرچوں والی بات ہوتی ہے کہ لگتی تو ہے لیکن مرچ لذت بھی آتی ہے. مرچ لگتی تو ہے لیکن لذت بھی اس میں آتی ہے. اور ظاہر میں تو اس سے فارغ ہوں, میں مرچ نہیں کر رہا, مجھے اس کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, باہر جو کھاتے ہیں پتہ. اور میں تقوی کامل یہ کہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو, جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے. صوفیہ کے اصطلاح میں اسی کو فنا کہتے ہیں, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کو حکم سے ذبح ولد پر آمادہ ہو گئے تھے. اور جو شخص ذبح ولد پر آمادہ ہو جائے وہ اپنی جان دینے پر ضرور آمادہ ہوگا, کیونکہ بیٹے کا ذبح کرنا اپنے ذبح سے اشد ہے. تو آگ میں آگ کے لیے آمادہ نہیں ہے, تو اپنے آپ کے لیے تو بھی آمادہ ہو گیا. فرشتہ آیا کہ اگر آپ چاہیں تو مدد کریں, تو میں خود آیا ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ میں کہا خود آیا ہوں. نے کہا مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے, جس کے لیے اور ہے وہ دیکھ رہا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود, اکلے ہیں محبوب تماشا ہے لگے آمدنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہر وقت خدا پر تھی, مخلوق پر نہیں تھی, اس لیے آپ کو کسی سیل سے رنگ نہیں ہوتا تھا. مگر یہ برتاؤ ان امور میں تھا جس کا تعلق خالص آپ کی ذات سے تھا, اور امور شریعہ کے بارے میں برتاؤ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ اکام شریعہ کی مخالفت پر تو آپ سے اتنا غصہ آتا تھا کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. مطلب چونکہ وہ بھی اللہ کے لیے تھا, یہ بھی اللہ کے لیے تھا, اپنے چیز کے لیے متاثر نہ ہونا یہ بھی اللہ کے لیے تھا, اور شریعت کے لیے ہمارا متاثر ہونا یہ بھی اللہ کے لیے. اور میں تقدیر نے مسلمانوں کو بہادر شیر دل بنایا, جو شخص تقدیر کا معتقد ہے وہ ادنا درجے کی تدبیر سے بھی کام شروع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جو تدبیر والا ہوتا ہے وہ تو موٹی موٹی تدبیریں کرتا ہے لیکن چھوٹی تدبیر نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا, لیکن تقدیر والے چھوٹی تدبیر بھی نہیں چھوڑتا. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے لکھا ہو, ظاہر یہ بھی مؤثر ہو سکتا ہے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کی حقیقت عدم التفات ہے, کیونکہ اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں کچھ طاقت نہیں, یعنی خدا کے سوا کسی چیز سے اندیشہ نہیں کرنا چاہیے اور سب سے بے التفاتی ہی برتنا چاہیے. دینے والی ذات کی ہو دینے والی, لہذا پھر کسی اور کے اوپر کیا نگاہ ڈالنا. جن امور میں تدبیر کا کچھ دخل اور تعلق نہیں ہے ان میں تو ابتدائی سے تفویض و تسلیم رضا اختیار کرنا چاہیے, اور جن میں تدبیر کو بھی کچھ دخل ہے وہاں تدبیر سنت کے مطابق کی جائے, مگر نتائج و ثمرات تدبیر میں تفویض کی جائے, جیسے علاج معالجہ. نظرات
اب دیکھیں تدبیر پر تدبیر تو کرتے ہیں لیکن تدبیر پر ہی بھروسہ کر کے کرتے ہیں. آپ کو کیا پتا وقت پہ بارش ہوگی, ساری چیزیں ہوگی, وہ آج صحیح چلے گی, آپ کو کوئی. اب یہ ہمارے جو اٹام جی کا مشین تھا ایکسپلوژن کرنے والے جو تھے تمبم کے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جب سارے انتظامات مکمل کر لیے تو ہوا ہمارے ریکوائرمنٹ کے مخالف چمن میں چل رہی تھی, جس سے نقصان ہو رہا تھا سسٹم کو. تو کہتے ہیں ہم پھر کچھ نہیں کر سکے, تو ہم سب بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے, کہہ رہے جتنا ہمارے بس میں تھا وہ تو ہم نے کر لیا, اب آگے آپ کا کام ہے, جس میں اس کی تو ہمارا کوئی نہیں. کہتے ہیں بڑے لہاؤزاری کے ساتھ دعا کی, سب سارے عام لوگ تھے, آفیسر تھے, انجینئر تھے, جو کہتے دعا کر لی تو چھ گھنٹے تو ہوا موقع سے لوٹنے چل پڑی, چھ گھنٹے حالانکہ کئی ہفتوں سے مخالف سمجھ میں چل رہی, چھ گھنٹوں کے لیے ہوا موافق سمجھ میں چل رہی, اس میں ہمارا ایکسپیریمنٹ وغیرہ سارا کچھ ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ تو ہوتا ہے اللہ کی مدد. پر میں دعا کو تدبیر کہنا تو برائے ظاہر ہے, ورنہ حقیقت میں اس کا درجہ تدبیر سے آگے ہے, دعا کو تقدیر سے زیادہ قرب ہے, کیونکہ اس میں اس ذات سے درخواست ہے جس کے قبضے میں تقدیر بھی ہے. اسباب و تدابیر کا درجہ صرف اتنا ہے جیسے ریلوے ملازم لال جھنڈی دکھلا دے جس سے ریل گاڑی فوراً رک جائے. ظاہر ہے کہ لال جھنڈی میں تاثیر کی قوت نہیں, اگر ان ڈرائیور انجن کو نہ روکے تو ہزار لال جھنڈی ابھی پامال ہو جائیں گی, لیکن ریل نہیں رک سکی. بس لال جھنڈی کا درجہ صرف اتنا ہے کہ ڈرائیور نے سلام کر لی, اگر وہ اس قرارداد کے خلاف کرنا چاہے تو جھنڈی میں اس کو روکنے کی اصلاً طاقت نہیں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قاعدہ مقرر فرمایا کہ جو شخص اس باب کو اختیار کرے ہم مسببات کو اس کے مطابق کر دیں گے, لیکن اگر کسی وقت وہ مسببات کو پیدا نہ کرنا چاہے تو اس باب سے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. بس اس باب کا نام ایک مسئلہ ہے اور حکمت کی وجہ سے, ورنہ سب کچھ وہی کرتے ہیں اور بندہ کا نام ہو جاتا ہے کہ حکیم صاحب کے ہاتھ سے شفا ہو گئی, افلاں صاحب کی تقریر کا یہ اثر ہوا, صاحب وہ اثر تاثیر سب کو لگی. ہاں جی بالکل. وہ حضرت ایک دفعہ مثال دے رہے تھے کہ گاڑی چل رہی ہو اور رک جائے تو کہتے ہیں لوگوں کے اپنا اپنا پرواز ہوتا ہے سوچنے کا. ایک آدمی کہتا ہے کہ گاڑی جو بریک پہ پیر رکھا نا بھی لوگوں کی وہ بھی ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے نا مطلب وہ کہتے ہیں نہیں گاڑی ڈرائیور کے ارادے سے رکی ہے یہ بھی ٹھیک ہے, تیسرا کہتے ہیں نا وہ جو لال جھنڈی دکھائی ہے نا اس سے گاڑی رکی ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں, چوتھا کہتے ہیں پارلیمنٹ نے جو قانون پاس کیا نا کہ لال جھنڈی کہتے ہیں ان کو رکنا چاہیے اس نے روکی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. مطلب وہ بڑھتے بڑھتے کہتے پھر ہر ایک کا اپنا ظرف ہے, کوئی کہاں رہ جاتے کوئی کہاں رہ جاتے, حالانکہ جو اعلیٰ ظرف والے ہوتے ہیں وہ آگے چلتے اور اخیر میں اللہ تعالیٰ تک بات بولتے ہیں کہ گاڑی اللہ نے میں ہماری طرف سے ان اعمال کی نسبت ایسی ہے جیسے بچہ کے ہاتھ میں کوئی قلم دے پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر لکھا جائے, دو چار حروف خوشنما لے کر بچے کی تعریف کی جائے, اس طرح اپنے اعمال سالحہ اور کمال پر ہم نادانی ناز کر سکتے ہیں. جس کو اپنا ہاتھ تو نظر آتا ہے اور دوسرا ہاتھ نظر نہیں آتا, جن کو دوسرے ہاتھ کا مشاہدہ ہو گیا ہو ان کی نظر اپنے کمالات پر پھر بالکل نہیں ہوتی, اور محقق وہ ہے جو دونوں ہاتھوں کو مشاہدہ کرے, خالق کا بھی اور کاسب کا بھی, خالق اور کاسب دونوں پر نظر کر کے فعل کو دونوں طرف منسوخ کرے گا, خالق کی طرف خلقن اور کاسب کی طرف قصدن خوب سمجھ. یعنی کرنے والا تو اللہ ہے لیکن وہ کرواتا کسی سے ہے, تو کروانے والے کا بھی نظر آ جائے اور کرنے والے کا بھی نظر آ جائے پھر جو ہے ایسا محقق ہو جاتا ہے, ورنہ اگر صرف کرنے والا نظر آ جائے تو پھر انسان محقق نہیں ہوتا, دھوکے میں آ جاتا ہے اور یہ دنیا دھوکا ہے, اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں. متاع الغرور اس کو کہا گیا دھوکے کی ٹوٹی. اکثر علماء کا خیال ہے کہ بغیر عمرہ کی مدد کے مدرسے نہیں چل سکتے, مگر مجھے تو یقین کامل ہے کہ اگر علماء عمرہ سے بالکل نہ ملے جب بھی کسی بات میں کمی نہیں ہے, کیونکہ جس خدا نے ابتداء اسلام میں بغیر امیروں کی امداد کی محض چند غریبوں کے ہاتھوں اپنے دین کو پھیلایا تھا وہ خدا اب بھی موجود ہے اور وہ اب بھی اپنے دین کا محافظ ہے. جو لوگ اپنا ذوق جیسے بنائے اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے, جو چندوں پہ چلتے ہیں مطلب چندوں کا حساب رکھتے ہیں
تو ٹھیک ہے وہ چلتے رہیں گے, اور جو کہتے ہیں بھائی ہم نے چندے کے لیے نہیں, جتنے ہماری بس ہوگی اتنا کام کریں گے, ان کے پاس لوگ خود لاتے محنت کر. نور رحمۃ اللہ علیہ مشتبہ پیسہ نہیں لیتے, ایک بڑے چودھری محمد جو تھے وہ اس ٹائم سرمایہ دار تھے, کافی خطیر رقم لایا کے پاس, حضرت کو مشتبہ محسوس ہوا تو نہیں تھے. اس سرمایہ دار نے کہا مولوی صاحب لے لو, اتنے پیسے کسی نے کم ہی لیے ہوں گے. سرمایہ سیٹ صاحب لے جاؤ, اتنے پیسے کسی نے کم ہی تک پڑھائے ہوں گے, لے جاؤ میں نہیں لے رہا. دیکھیے اس کا مدرسہ بلا شبہ کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے, تھوڑا سا بدل جاتی ہے. حضرت یہ دارالعلوم کراچی جو ہے میں گیا تھا تو جشن تھا, جشن مطلب وہ نہیں ہوتا 50 سالہ ہوتا, وہ اس کا ہوتا ہے نہیں جو پگڑی پہناتے تھے مطلب جو اس کے بلا بندی. تو حضرت نے فرمایا, مفتی عثمانی صاحب نے فرمایا اس میں ہمارا ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اس پورے ترتیب میں, کتنے لوگ خود آتے تھے اور کہتے تھے جی ہمارے طرف سے ہمارے طرف سارا انتظام باہر سے ہوا, کتنے ہمارا ایک پیسہ بھی نہیں لگتا. ایک دفعہ میں گیا ان کی میٹنگ تھی, میٹنگ کس چیز کے بارے میں تھی, ان میں مانہانے کے لیے پردوں کی سلیکشن ہو رہی تھی, جس میں حضرت بڑی تفصیل سے یہ رنگ ایسا ہوتا ہے یہ رنگ ایسا ہوتا ہے ساری چیز. مجھے بڑی حیرت ہی ملے کہ اس چیز پہ کور کر لگانے کا کیا ہوتا. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ یہ ہم نہیں کر رہے ہیں اپنے پیسوں سے, اپنے وقف پیسے سے یہ نہیں کر رہے. کوئی آئے کہتا ہے آپ کے مہمان خانے کے پردے ٹھیک نہیں ہے, اس کو ذرا اچھے کر دو پیسے میرے. اب اس نے کہا اچھے کر دو تو پھر تمہیں سوچنا پڑے گا, اور وہ اچھے سے اچھے ہوں اور پیسے اس کے ہیں. میں غیر اللہ پر اتنی نظر رکھنا کہ ایک شخص کے وعدہ خلافی کر جان سے رنج شدید ہو اور منزل مقصود تک رسائی سے مایوس ہو جائے, شرک کی طریقت ہے, مطلب اس کا اتنا زیادہ پرواہ نہیں کرنا. فانی اپنے کلام میں تعویل بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایمان و کفر مخلوق کے ہاتھ میں نہیں, اور تعویل وہ کرے جو مخلوق پر کچھ نظر رکھتا ہو, اور جس کی نظر مخلوق پر بالکل نہ ہو اس کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب فانی جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا پرواہ نہیں کرتا, کہتے ہیں میرا اپنا معاملہ اللہ کا, اس کا پرواہ کرتے پھر کسی اور کا پرواہ نہیں کرتا.